گزشتہ سبق میں مولانا ہم نے پڑھا تھا استعارہ تبعیہ اور اصلیہ کے بارے میں. استعارہ انہوں نے آپ کو بتلایا کہ مصدر کے اندر کیا ہوگا, وہ استعارہ اصلیہ, اور استعارہ تبعیہ کس کے اندر ہوگا؟ فعل کے اندر, مشتق کے اندر اور حروف کے اندر. بھائی تو بتلایا تھا کہ تشبیہ جو اول ہیں پہلے دو یعنی فعل اور مشتق کے اندر, وہاں تشبیہ معنی مصدر کے اندر ہوگی, اور تیسرا یعنی حرف کے اندر جو تشبیہ ہے وہ کس کے اندر ہوگی؟ اس کے معنی کے متعلق کے اندر. بھائی اب اس کے معنی کے متعلق سے کیا مراد ہے؟ دو مذاہب بذکر کیے مولانا. علامہ سکاکی کے نزدیک متعلق کے معنی حرف جو ہے اس کا وہ مفہوم, وہ چیز ہے جس کے ساتھ اس کے مفہوم کو ذکر کیا جاتا ہے. مثلا مین کا معنی کوئی پوچھے تو آپ کیا کہتے ہیں؟ مین کا کیا معنی ہے؟ ابتداء الغایتی. اسی طرح فی کا معنی کوئی آپ سے پوچھے تو آپ کیا کہتے ہیں؟ ظرفیت ہے. کہ کا معنی پوچھے تو آپ کیا کہتے ہیں؟ غرض ہے. تو یہ اس کے معنی کے متعلق ہیں مولانا, ان کا معنی نہیں ہے. اس لیے کہ اگر یہ ان کے معنی بن گئے پھر یہ تو مستقل ہوا ان کا معنی, تو اس صورت میں یہ کیا بن جائیں گے؟ اسم بن جائیں گے, حالانکہ کوئی بھی ان کی اسمیت کا قائل نہیں. معلوم ہوا یہ ان کا معنی بھی نہیں ہے. یہ تھا علامہ سکاکی یہ فرماتے ہیں, جبکہ مصنف فرماتے ہیں کہ حرف کے معنی کا متعلق وہ مجرور ہے. وہ کیا ہے؟ یعنی اس کا مدخول ہے جس پر یہ حرف داخل ہو. بھائی جیسے مثال پھر انہوں نے ذکر کی زیدن فی نعمتن, بھائی زیدن فی نعمت, تو مصنف فرماتے ہیں کہ نعمت کی تشبیہ جو ہے وہ نعمت میں ہے, کہ نعمت کو تشبیہ دی ظرف کے ساتھ, اور پھر ظرفیت کے لیے جو ظرف کے لیے فی آتا ہے تو اس کے لیے کیا استعمال کر لیا گیا؟ فی استعمال کر لیا گیا. تو تشبیہ آئی نعمت کے اندر اور استعارہ ہوا کس میں؟ فی میں ہوا مولانا, فی میں ہوا. تو علامہ تفتادانی کہتے ہیں کہ علامہ سکاکی کے قول جیسے گزرا بھائی علامہ سر, تو ان کے قول کے مطابق تو متعلق جو ہے وہ چیز ہے جس کے ساتھ فعل کے مفہوم کو ادا کیا جاتا ہے, لہذا مصنف کی یہ مثال صحیح نہیں, اور ان کا مجرور کو متعلق قرار دینا صحیح نہیں. تو لہذا پھر مثال ذکر کی فعل کے اندر اور مشتق کے اندر, کہ جیسے نطقت الحال اور والحال ناطقتن, تو کہتے ہیں نطقت الحال کے اندر نطقت بمانے دلت کے ہے, لیکن پہلے استعارہ کس کے اندر آیا؟ مصدر کے اندر آیا, نطق کے اندر آیا, کہ دلالت کو تشبیہ دی نطق کے ساتھ, اور پھر دلالت کے لیے کس کو استعمال کر لیا؟ نطق کو استعمال کر لیا, اور پھر اس نطق مصدر سے اشتقاق کیا کس کا؟ ناطقت فعل کا. اسی طرح والحال ناطقتن میں بھی اسی طرح ہے, ناطقتن بمانے دالتن کے ہے, لیکن یہ تب ہوگا کہ پہلے دلالت کو تشبیہ دی جائے نطق کے ساتھ, پھر نطق کا استعارہ کیا جائے دلالت کے لیے, پھر اس نطق مصدر سے اشتقاق کس کا کیا جائے؟ ناطقتن, اس میں فاعل کا اشتقاق کیا جائے. بھائی اور پھر یہ بھی انہوں نے آپ کو بتلایا کہ یہاں پر یہ تو استعارہ ہے, اگر آپ چاہیں تو مجاز مرسل بھی بنا سکتے ہیں, اس لیے کہ نطق کے ساتھ دلالت لازم ہے. بھائی تو نطق بول کر کیا مراد ہے؟ دلالت. تو ارادہ لازم کا کیا گیا, تو علاقہ دونوں میں کیا آیا مولانا؟ لازم اور ملزوم والا, اور تو اس تشبیہ کا علاقہ نہ رہا. جب تشبیہ کا علاقہ نہیں تو پھر یہ استعارہ نہ رہا, بلکہ کیا بن گیا؟ مجاز مرسل بن گیا. اسی طرح کہا تھا کہ لام تعلیل کے اندر جو استعارہ ہے اس میں تشبیہ کو مقدر مانا جائے گا. کس کے اندر بھائی؟ کس کے اندر تشبیہ آئے گی؟ مصنف کے قول کے نزدیک. بھائی مصنف نے کیا کہا تھا؟ تشبیہ کس کے اندر ہوگی؟ حرف کے معنی کے متعلق میں, اور وہ کیا ہے؟ مجرور ہے, جس پر کیا داخل ہوا ہے؟ حرف. تو یہاں مجرور کون ہے؟ لیکون لہم عدوا وحزنا فالتقطہ آل فرعون لیکون لہم عدوا وحزنا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے آدمیوں نے اٹھایا کس لیے؟ تاکہ ان کے لیے وہ محبت, اور محبت کے لیے اٹھایا, اور تبنی بیٹا بنانے کے لیے اٹھایا. تو علت غائی کیا تھی، ان کی غرض کیا تھی؟ جی علت غائی تھی کہ محبت اور تبنی تھی، لیکن قرآن میں یہ لام، اور یہ لام آتا ہے علت کے لیے، علت پر داخل ہوتا ہے، لیکن یہاں پر تو یہ علت پر داخل نہیں، یہاں پر تو ہے لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوٌّ وَحَزَنًا، تاکہ ان کے لیے کیا بن جائے؟ دشمن بن جائے اور غم کا باعث بن جائے. تو دشمنی اور غم کا باعث بننے کے لیے تو انہوں نے نہیں اٹھایا تھا، تو یہ علت تو نہیں، لیکن اس پر کیا داخل کیا گیا؟ لام تعلیل کو داخل کیا گیا، اور وہ صرف علت پر داخل ہوتا ہے. تو معلوم ہوا کہ یہاں پر عَدُوٌّ وَحَزَنًا جو مجرور ہے، اس کو تشبیہ دی گئی ہے کس کے ساتھ؟ تبنی اور علت غائی کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے. اور پھر تو یہ جو ترتو، یہ جو عداوت اور حزن ہے مولانا، یہ کیا ہوا ہے؟ مشبہ. اور علت غائی کیا ہوئی؟ مشبہ بھی. اور مشبہ بھی علت غائی کے لیے لام آیا کرتا ہے، اس مشبہ بھی کے لیے استعمال ہونے والے حرف کو کس کے لیے استعمال کر لیا گیا؟ مشبہ کے لیے استعمال کر لیا گیا. تو اس طرح مولانا لام میں استعارہ آیا بھائی، لام میں کیا آیا؟ اور تشبیہ کس کے اندر آئی؟ مدخول لام کے اندر بھائی، مدخول لام کے اندر. جی سمجھ میں آیا بھائی؟ مدخول لام میں تشبیہ آئی بھائی. اس پر علامہ طبرانی نے اشکال کیا بھائی کہ اگر آپ کی بات مان لی جائے تو پھر مدخول کے اندر استعارہ باقی نہیں رہتا بھائی. پہلے استعارہ کس میں آنا چاہیے تھا؟ مدخول میں استعارہ آئے، پھر کس کے اندر استعارہ آئے؟ طبعاً، کیونکہ حروف میں استعارہ طبعاً ہوتا ہے، استعارہ طبعیہ ہوتا ہے نا، تو پہلے مدخول میں استعارہ ہو اور پھر کس کے اندر استعارہ ہو؟ حروف کے اندر استعارہ ہو. تو یہاں پر مدخول میں استعارہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ استعارہ کس کو کہتے تھے؟ استعارہ مصرحہ، مشبہ بھی ہی ذکر ہو اور مراد کیا ہو؟ مشبہ. اور یہاں تو براہ راست مشبہ ہی ذکر ہے، مشبہ بھی ہی ذکر ہی نہیں ہے، لہذا استعارہ نہیں ہو سکتا مولانا. لیکن اس کا جواب علامہ طبرانی نے مطول کے اندر ذکر کیا ہے بھائی. مطول میں فرماتے ہیں کہ استعارہ یہاں بھی ممکن ہے، لیکن وہ استعارہ بالکنایہ ہوگا مولانا. کیا ہوگا؟ استعارہ بالکنایہ ہوگا بھائی. استعارہ بالکنایہ میں کیا ہوتا ہے؟ مشبہ ذکر ہوتا ہے اور مشبہ بھی محذوف ہوتا ہے. استعارہ بالکنایہ میں مشبہ ذکر ہوتا ہے اور مشبہ بھی محذوف ہوتا ہے، اور مشبہ بھی کے کسی لازم کو کس کے لیے ذکر کر دیا جاتا ہے؟ مشبہ کے لیے ذکر کر دیا جاتا ہے. جیسے یہاں پر مولانا، تو مشبہ بھی کے ساتھ لازم کیا تھا؟ لام تعلیلی، وہ علت تھی، تو علت کے لیے کیا لازم ہے؟ کیا لایا جائے؟ لام. اور اس لازم کو کس کے لیے ذکر کر دیا گیا؟ مشبہ کے لیے ذکر کر دیا گیا. تو مشبہ ذکر، مشبہ بھی علت غائی محذوف، اور اس کے ایک لازم کو ذکر کر دیا گیا، تو یہ کیا بن گیا؟ استعارہ بالکنایہ بن گیا بھائی. استعارہ بالکنایہ ہے ذہن میں یا نکل گیا بالکل بھائی؟ بھائی انشبت المنیت اظفارہا، گاڑ دیے موت نے اپنے پنجے. معلوم ہوا موت کے تو پنجے نہیں ہوتے مولانا. دیکھیں کسی نے بھائی حسن یا عقلن؟ نہیں. معلوم ہوا یہاں موت کو تشبیہ دی گئی ہے کس کے ساتھ؟ درندے کے ساتھ. تو موت مشبہ اور درندہ مشبہ بھی، اور عبارت میں کس کو ذکر کیا گیا؟ موت جو مشبہ ہے. اور آپ کو کیسے پتا چلا بھائی کہ موت کو تشبیہ دی گئی ہے درندے کے ساتھ؟ کس کلمے سے، کس کلمے نے بتلایا بھائی آپ کو؟ اظفار مولانا، پنجوں نے، ناخنوں نے بتلایا کہ یہاں کیا مراد ہے. یہ تو لازم ہے کس کے ساتھ؟ درندے کے ساتھ. تو معلوم ہوا ان کا اس بات، جب آپ موت کے لیے کر رہے ہیں تو معلوم ہوا آپ نے موت کو تشبیہ دی ہے کس کے ساتھ؟ درندے کے ساتھ بھائی. تو یہاں بھی اسی طرح ہے مولانا، عداوت اور حزن کو تشبیہ دی علت غائی کے ساتھ مولانا، اور یہ مشبہ، اور وہ مشبہ بھی، اور مشبہ بھی کے ساتھ لازم. علت غائی کے لیے کیا ذکر کیا جاتا ہے؟ لام کو. اس لام کو کس کے لیے ذکر کر دیا گیا؟ مشبہ کے لیے ذکر کر دیا گیا. تو یہ جواب انہوں نے وہاں ذکر کیا ہے مولانا. حاصل یہ مولانا کہ استعارہ طبعیہ میں تشبیہ نفس مفہوم لفظ میں نہیں ہوگی. استعارہ طبعیہ میں کیا ہوگی؟ تشبیہ نفس مفہوم لفظ میں. بھئی جیسے فعل کے اندر نفس فعل کے اندر تشبیہ تھی مصدر میں تھی, فی کے اندر مولانا فی کے معنی میں ہے نہیں, فی کے معنی کے متعلق میں ہے مولانا, تو نفس مفہوم فعل میں نہیں ہے بلکہ اس کے متعلق وغیرہ یا مصدر میں. صورت سمجھ میں آئی بھائی؟ تو علامہ تفتازانی نے اعتراض کیا تھا کہ بھئی آپ کی بات صحیح نہیں بنتی کیونکہ یہ صرف تو مشبہ عبارت میں ذکر ہے اور مشبہ بھی محذوف ہے, حالانکہ استعارہ مصرحہ کے اندر مشبہ بھی کو ذکر ہونا چاہیے اور مشبہ کو محذوف. اور لیکن پھر مطول ہی میں جواب دیا کہ مدخول کے اندر استعارہ مصرحہ تو نہیں لیکن استعارہ بھی کنایہ ہے کہ مشبہ ذکر مشبہ بھی محذوف. یہ تو تقریر تھی کہ متعلق کے اعتبار سے کہ وہ مجرور ہو. علامہ تفتازانی پھر ذکر کرتے ہیں کہ تحقیق یہاں پر یہ ہے استعارے کی کہ یہاں پر ترتب عداوت اور حزن کو تشبیہ دی ہے. ترتب بے فرعون کے آدمیوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اٹھایا, اس اٹھانے کا مقصد کیا تھا؟ محبت اور تبنی, بیٹا بنانا مقصد تھا. لیکن نتیجہ کیا نکلا؟ دشمنی اور غم کا باعث بنے تو دشمن ان کے لیے. تو دیکھو دشمنی, تو یہ جو مرتب ہوا اس اٹھانے پر کیا مرتب ہوا؟ دشمنی اور حزن. اس یعنی یہ نتیجہ ہے, یہ کیا ہے؟ اس نتیجے کو تشبیہ دی کس کے ساتھ؟ علت غائی کے ساتھ. اس نتیجے کو تشبیہ دی کس کے ساتھ؟ علت غائی کے ساتھ تشبیہ دی. اور جامعہ کیا ہے؟ دونوں مرتب ہو رہے ہیں التقاط پر. علت غائی نے بھی کس میں مرتب ہونا تھا؟ التقاط پر. اور یہ نتیجہ بھی کس میں مرتب ہوا؟ التقاط پر. تو دونوں میں ترتب علی الالتقاط پایا جا رہا ہے. تو نتیجے کو تشبیہ دے دی کس کے ساتھ؟ علت غائی کے ساتھ تشبیہ دے دی مولانا. اور علت کے لیے استعمال ہوتا تھا لام, تو وہ کلمہ جو استعمال ہوتا تھا علت غائی کے لیے اس کو استعمال کر لیا کس کے لیے؟ یعنی وہ کلمہ جو استعمال ہوتا تھا مشبہ بھی کے لیے اس کو کس کے لیے استعمال کر لیا؟ مشبہ کے لیے استعمال کر لیا. تو استعارہ پہلے مولانا حرف کے متعلق میں آیا کیونکہ کیا تھا اس کا معنی؟ کیا تھا مولانا؟ کوئی آپ سے معنی پوچھے لام کا کیا معنی ہے آپ کیا کہیں گے؟ علیت اور غرضیت ہے. علیت اور, تو پہلے استعارہ اس کے علیت اور غرضیت کے اندر آئے گا جو لام کے حرف کا متعلق ہے, اور پھر اس کے بعد استعارہ کس میں ہوگا؟ لام کے اندر ہوگا. تو یہ استعارہ لام میں طبعیہ ہوا وہاں. لام میں استعارہ کیا ہوا؟ طبعیہ ہوا. سمجھ میں آئی بات بھائی؟ بات سمجھ میں آئی کہ نہیں بھائی کہ لام میں استعارہ کیسے طبعیہ ہوا؟ دیکھو مرتب ہونا نتیجے کا اس کو تشبیہ دی کس کے ساتھ؟ مرتب ہونا علت غائی کا. تو ایک ترتب نتیجے کو تشبیہ دی ترتب علت غائی کے ساتھ اور درمیان تشبیہ دی, اور پھر اس ترتب علت غائی کے لیے وضع کیا تھا؟ مشبہ بھی کے لیے کیا استعمال ہوتا تھا؟ علیت کے لیے کیا ہے؟ لام. تو اس علت غائی علیت کے لیے تھا وضع لام, تو مشبہ بھی کے لیے لام نے آنا تھا, لیکن آپ نے کس کے لیے استعمال کر دیا؟ مشبہ کے لیے استعمال کر دیا. اور لام کے لام کا معنی میں آپ سے پوچھوں کیا معنی ہے لام کا آپ کیا کہیں گے؟ علیت اور غرضیت. تو یہاں لام کے معنی کا متعلق کیا ہوا؟ علیت اور غرضیت. تو پہلے علیت و غرضیت میں استعارہ ہوگا اور پھر اس کے بعد کس میں ہوگا؟ لام کے اندر ہوگا. مولانا جیسے نطقت الحال کے اندر کہتے ہوا تو یہ مولانا یہ لام جو ہے اس کا حکم اسد کی طرح ہوا. جیسے اسد کو مستعار لیا تھا کس کے لیے؟ رجل شجاع. اسی طرح لام کو مستعار لے لیا گیا اس چیز کے لیے جو علیت کے مشابہ ہے, جو علیت کے مشابہ ہے بھائی. لہذا علامہ تختہ فرماتے ہیں کہ یہ جو مصنف نے کیا ذکر کیا کہ لام کے معنی کا متعلق کیا ہے؟ مجرور ہے. مصنف نے کیا ذکر کیا تھا کہ حرف کے معنی کا متعلق کیا ہوتا ہے؟ مجرور. تو ان کے کہتے ہیں مصنف سے دراصل یہاں سہو ہوا ہے, غلطی ہوئی ہے. بلکہ جیسے ہم نے بتلایا تھا کہ حرف کے معنی کا متعلق وہ مجرور نہیں ہوتا بلکہ کیا ہوتا ہے؟ وہ ہے جس کے ساتھ اس کے مفہوم کی تعبیر کی جاتی ہے, اس کے مفہوم کی تعبیر کی جاتی لہذا سہو ہوا مصنف سے سہو مولا. اس لیے کہ مصنف کی بات مانی جائے تو پھر یہاں پر استعارہ مصرحہ مجرور میں نہیں رہتا. ابھی جو بات گزری بھائی, اگر مصنف کی بات لے لیں مدخول کے اندر استعارہ مانے تو مدخول میں استعارہ نہیں ہے کیونکہ مشبہ ذکر ہے اور مشبہ بھی, حالانکہ استعارہ مصرحہ کی بحث چل رہی ہے اور استعارہ مصرحہ کے اندر مشبہ بھی ذکر ہوتا ہے اور مشبہ محذوف ہوتا ہے, لہذا ان سے غلطی ہوئی ہے. لیکن حق یہ ہے مولانا, علماء لکھتے ہیں بھائی کہ سہو یہاں علامہ تختزانی سے ہوا ہے نہ کہ مصنف سے. بھائی مصنف بھی کوئی معمولی آدمی نہیں ہے مولانا, سمجھ میں آیا بھائی؟ تو سہو علامہ تختہ, مصنف نے کہا تھا تشبیہ صرف مقدر ہوگی, انہوں نے تو استعارے کی بات ہی نہیں کی. انہوں نے کب کہا کہ مجرور کے اندر استعارہ ہونا چاہیے؟ انہوں نے کیا کہا تھا؟ فتشبیہ فی الاولین وتشبیہ فی الثالث, صرف تشبیہ کی بات کی ہے, مدخول کے اندر استعارے کی انہوں نے بات ہی. ہاں تو تشبیہ واقعی عدوان کی یہ ترتب عداوت اور حزن کی تشبیہ ہے. کس کے عداوت اور حزن کی تشبیہ ہے؟ کس کے ساتھ؟ علت غائی کے ساتھ. ہاں تشبیہ اس کے اندر اور استعارہ لام کے اندر, کہ لام تھا کس کے لیے آنا تھا اس نے؟ علت غائی کے لیے, اور آیا مشبہ بہی کے لیے, اور آیا کس کے لیے؟ مشبہ کے لیے. تو یہاں پر صرف جو ہے تشبیہ مدخول کے اندر صرف تشبیہ کا ذکر کیا ہے مصنف نے, مدخول کے اندر استعارے کا تذکرہ ہی نہیں کیا. لہذا آپ کا غلطی نکالنا کہ مدخول میں تو استعارہ ہی نہیں ہو رہا, بھائی نہ ہو بھائی, انہوں نے کب کہا مدخول کے اندر کیا ہوگا؟ استعارہ ہوگا. لہذا آپ کا اعتراض صحیح نہیں بھائی مصنف کا. سمجھ میں آئی بات بھائی؟ حاصل کلام یہ, علامہ سکاکی کا بھی مذہب ہے مولانا. یہاں علامہ سکاکی فرماتے ہیں کہ یہاں استعارہ بالکنایا ہے. حاصل کلام یہ کہ اگر حاصل کلام یہ اگر تشبیہ دی جائے کس کے اندر مولانا جی؟ حاصل کلام یہ تشبیہ مصنف علامہ تفتازانی مطول کے اندر حاصل کلام یہ نکالتے ہیں, کہتے ہیں اگر تشبیہ دی جائے مجرور کے اندر تو استعارہ بالکنایا بن جائے گا. کیا بن جائے گا؟ کیونکہ مشبہ ذکر اور مشبہ بھی ہی, اور وہ کلمہ جو لام جو آنا تھا مشبہ بھی ہی کے لیے اس کو کس کے لیے ذکر کر دیا گیا؟ تو یہ جو ہے عدو ترتب عداوت اور حزن یہ کیا بن جائے گا؟ اس میں یہ استعارہ بالکنایا بن جائے گا اور یہ لام قرینہ ہوگا, یہ استعارہ تخیلیہ ہوگا. یہ ہمیں بتلائے گا کہ آگے کیا ہو رہا ہے, استعارہ بالکنایا ہوا ہے. اور اگر تشبیہ حرف کے معنی کے متعلق میں ہو, اگر تشبیہ حرف کے معنی کے متعلق میں ہو تو اس صورت میں استعارہ تبعیہ بن جائے گا. اس کے بعد مصنف نے علامہ بتلایا کہ مدار و قرینتہا کے استعارہ تبعیہ کے قرینے کا مدار مولانا فعل اور مشتق کے اندر کبھی فاعل پر ہوگا، جیسے نطقت الحال. یہ دیکھا حال کی طرف جو نطقت کی نسبت آ رہی ہے، فاعل جو ہے بھائی حال تو بات نہیں کرتا چنانچہ، اور نطقت کی نسبت کس کی طرف ہو رہی ہے؟ حال کی طرف. تو اس فاعل نے بتلایا کہ نطقت بمانے نطق کے یہاں نہیں ہے، بلکہ کس معنی میں ہے؟ دلت کے معنی میں ہے. سمجھ میں آیا بھائی؟ ہاں استعارہ بالکنایہ کی بات ہے. دیکھو گزشتہ صفحے پر فی نطقت الحال یہاں کیا ذکر کیا مولانا علامہ تفتزانی نے؟ کیا ذکر کیا کہ نطقت کے اندر کیا ہے؟ استعارہ تبعیہ ہے. اور کس چیز نے بتلایا نطقت کی نسبت کس کی طرف ہوئی ہے؟ حال کی طرف. علامہ سکاکی فرماتے ہیں یہاں استعارہ بالکنایہ ہے، حال نطقت کی نسبت ہے، ہو رہی ہے حال کی طرف، حالانکہ نطق تو حال نہیں کرتا بلکہ کون کرتا ہے؟ انسان. معلوم ہوا حال کو تشبیہ دی گئی ہے انسان کے ساتھ، حال کو تشبیہ دی گئی ہے انسان کے ساتھ، اور انسان کے ساتھ لازم ہے نطق، اور اس نطق کو ثابت کر دیا کس کے لیے؟ حال کے لیے. تو یہ قرینہ ہوا اور استعارہ تفصیلیہ ہوا. اچھا اور کبھی کبھار کہتے ہیں مولانا مفعول قرینہ ہوگا، قتل البخل و احیا السماحہ، بخل کو قتل کیا اور زندہ کیا سخاوت کو، حالانکہ قتل اور احیا ان دونوں کا نہیں ہوتا. جس نے بتلایا کہ یہاں کیا ہو رہا ہے؟ استعارہ تک. اسی طرح کبھی مجرور بتلائے گا مولانا کہ یہاں استعارہ ہے، فبشرہم بعذاب علیم، یہاں کہا خوشخبری سنا دیجئے ان کو، آگے آیا بعذاب علیم، دردناک عذاب کی. اس مجرور عذاب علیم نے بتلایا کہ فبشر کے اندر کیا ہے؟ استعارہ ہے، اور بمانے انذر کے ہے مولانا. پھر اس کے بعد تین قسمیں بتلائی تھیں استعارہ کی، ایک مجردہ، ایک مطلقہ اور ایک مرشحہ. مطلقہ کیا؟ مطلقہ استعارہ مطلقہ وہ ہے مولانا جس میں نہ مشبہ کا مناسب ذکر ہو اور نہ مشبہ بہی کا مناسب ذکر ہو، اور مجردہ وہ ہے جس کے اندر مولانا مشبہ کا کیا ہو؟ مناسب ذکر ہو. اور استعارہ مشرحہ کون سا ہے؟ جس کے اندر مشبہ بہی کا مناسب ذکر ہو. اور پھر یہ بتلایا تھا کہ کبھی کبھار دونوں جمع بھی ہو جاتے ہیں، مشبہ کا مناسب بھی ذکر ہوتا ہے عبارت میں اور مشبہ بہی کا مناسب بھی ذکر ہوتا ہے. جی والترشیح ابلغ من الاطلاق والتجرید ومن جمع التجرید والترشیح. کتنی قسمیں گزریں بھائی؟ مطلقہ کس کو کہتے ہیں؟ نہ مشبہ کا مناسب اور نہ مجردہ. کس کو کہتے ہیں مولانا؟ جس میں مشبہ کا، اور ترشیح مرشحہ کس کو کہتے ہیں؟ مشبہ بہی کا مناسب. کہتے ہیں یہ جو ترشیح ہے یعنی استعارہ مرشحہ ہے، یہ زیادہ بلیغ ہے مولانا باقی دو سے. کون کون سے بھائی؟ مطلقہ اور مجردہ، اور یا وہ جس کے اندر جس میں تجرید اور ترشیح دونوں جمع ہوں، ان تینوں سے کیا ہے وہ؟ زیادہ بلیغ ہے. کیوں؟ لاستعمال ہی علی تحقیق المبالغتی، اس لیے کہ وہ تحقیق مبالغہ پر مشتمل ہوتا ہے بھائی. تحقیق دیکھو استعارہ ہے، استعارہ میں کیا کیا جاتا ہے؟ ایک چیز کو تشبیہ دی گئی کس کے ساتھ؟ دوسری چیز کے ساتھ. تو اور عبارت میں کس کو ذکر کیا جاتا ہے؟ مشبہ بہی کے حرف کو، کلمہ لفظ کو ذکر کیا جاتا ہے، اور مراد کون ہوتا ہے؟ مشبہ مراد ہوتا ہے. تو دیکھو یہاں پر استعارے کے اندر ایک ادنا چیز کو اعلیٰ چیز کے ساتھ ملایا جاتا ہے. جیسے آپ نے کہا رأیت اسدن یرمی، تو اسد بول کر کیا مراد ہے؟ رجل شجاع. تو رجل شجاع مشبہ اور اسد مشبہ بہی، اور عبارت میں آپ نے مشبہ کو ذکر کیا یا مشبہ بہی کو؟ مشبہ بہی کو، لیکن کیا اس سے مشبہ بہی ہی مراد ہے یا مشبہ مراد ہے؟ مشبہ مراد ہے. تو آپ نے مشبہ پر جب مشبہ بہی کے کلمے کا اطلاق کیا تو گویا اس مشبہ کو بھی فرد بنا دیا. کس میں سے؟ مشبہ بہی کے افراد میں سے. تو دیکھو ایک تھا ادنا درجے کی بہادری ہے، ایک میں اعلیٰ درجے کی بہادری ہے، یعنی اس میں زیادہ شہرت ہے شیر کی بہادری کی. تو آپ نے ادنا درجے والے کو ملایا کس کے ساتھ؟ اس کے افراد میں سے بنا دیا. تو اب ذکر تو مشبہ بھی ہو رہا ہے لیکن مراد کیا ہے؟ مشبہ ہے. اب آپ کیا کرتے ہیں، اس میں مشبہ بھی کے مناسبات کو بھی ذکر کر دیتے ہیں، حالانکہ اسے مشبہ بھی مراد ہے. مراد تو کون ہے؟ مشبہ. تو مشبہ کے مناسبات ذکر ہونے چاہیے، لیکن آپ کیا کرتے ہیں؟ مشبہ بھی کے مناسبات. تو وہ جو آپ نے تشبیہ دی تھی ادنا کو اعلیٰ کے ساتھ، ادنا کو ملایا تھا کس کے ساتھ؟ اعلیٰ کے ساتھ. تو جب اعلیٰ کے وصف بھی اس کے لیے ذکر کر دیں تو اور قوت آ گئی اس کے اندر بھائی. کیا آ گئی؟ اور قوت آ گئی کہ اتنا کامل بالکل ہی اسی کا فرد ہے گویا کہ وہ چیزیں جو مشبہ بھی کے لیے ہونی تھی وہ آپ نے اس کے لیے ثابت کر دیں بھائی. لاستعمال ہی اعلیٰ تحقیق المبالغاتی، اس لیے کہ وہ مشتمل ہوتا ہے مولانا کس پر؟ مبالغے کی تحقیق یعنی قوت پر مشتمل ہوتا ہے. پھر تشبیہ ہی تشبیہ کے اندر مولانا مبالغہ کس میں ہوتا ہے؟ یہاں تشبیہ کے اندر ہوتا ہے بھائی، کیونکہ ادنا کو کس سے ملایا جاتا ہے؟ اعلیٰ. لأن فی الاستعارۃ مبالغۃ فی التشبیہ، اس لیے کہ استعارے میں مبالغہ فی التشبیہ ہوتا ہے. فترشیحہ، لہذا مولانا اس کو مزین کرنا، رشا رشی کا ترشیح کا معنی، بس اس کو مزین کرنا. بما یلائم المستعار منہ، اس چیز کے ساتھ جو مناسب ہے کس کے؟ مستعار منہ یعنی مشبہ بہی کے. تحقیق لذالک، وہ اس مبالغے کی تحقیق ہے. وہ تقویت لہو، اور اس کے تقویت کا باعث ہے. اس سے مبالغے تشبیہ میں کیا آ جائے گی؟ اور قوت آ جائے گی. بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ مشکل ہے بھائی؟ جی جی. ومبناها اي مبنى الاستعارة الترشيحية على تناسب التشبيه، اور بنیاد مولانا استعارہ ترشیحیہ کی تناسب تشبیہ پر ہے. تناسب تشبیہ کہتے ہیں تشبیہ کے بھلانے کا اظہار کرنا، یوں ظاہر کرنا جیسے آدمی تشبیہ کو بھول گیا ہو. تشبیہ کو بھول گیا ہو. دیکھو اوپر جو شعر گزرا تھا، لدا اسد شاک صلاحی مقذفی لہو لبد اظفارہ لم تقلمی. بھئی یہاں اسد بول کر کیا مراد ہے؟ جی توجہ ہے سب کی بھائی. اسد بول کر کیا مراد ہے؟ رجل شجاع مراد ہے. تو دیکھو شہرت کے اندر شیر زیادہ مشہور ہے یا رجل شجاع؟ رجل بھائی، شیر زیادہ مشہور ہے. تو رجل کی شجاعت اتنی، اس کی اتنی شہرت نہیں جتنی شیر کی شجاعت کی. تو آپ نے ادنا درجے والے کو ملا دیا کس کے ساتھ؟ اعلیٰ. تو مبالغہ آیا بھائی، اس کا درجہ تو ادنا تھا، آپ نے کہاں پہنچا دیا اس کو؟ اعلیٰ درجے پر. مبالغہ آیا. اور مولانا تو اب یہاں جو اسد ذکر ہے مراد کیا ہے؟ رجل شجاع. تو رجل شجاع کے مناسبات ذکر ہونا چاہیے یہاں پر، اسد کے مناسبات کو ذکر نہیں ہونا چاہیے. لیکن کیا کیا جاتا ہے کہ گویا تشبیہ کو بھلانے کا اظہار کیا جاتا ہے. ہم تو بھول ہی گئے، ہم نے اس لفظ اسد میں کیا کیا تھا؟ استعارہ کیا تھا اور تشبیہ دی تھی رجل شجاع کو کس کے ساتھ؟ شیر کے ساتھ. اور یہاں اسد سے کیا مراد ہے؟ رجل شجاع. یہ ساری باتیں بھلا کر مولانا گویا اسد ذکر ہے تو آگے کہہ دیا لہو لبد اظفارہ لم تقلمی. اس کے کیا مناسبات؟ مشبہ بہی کے مناسبات ذکر کر دیے. بھائی مشبہ بہی کے مناسبات تو تب آپ ذکر کرتے جب مراد بھی مشبہ بہی ہوتا، حالانکہ اسد سے شیر مراد ہے. شیر ہوتا تو آپ کہتے شیر کی عیال ہے اور اس کے ناخن نہیں کٹے ہوئے، لیکن یہاں تو لفظ شیر ذکر ہے اور مراد کیا ہے؟ اور رجل شجاع کے کیا ہوتے ہیں؟ عیال ہیں، اس کے ناخن نہیں کاٹے گئے. تو یہاں دیکھو تشبیہ کو بھلانے کا اظہار کیا جاتا ہے اور کلام کی بنا کی جاتی ہے کس کے اوپر؟ مشبہ بہی پر کی جاتی ہے. ومبناها اي مبنى الاستعاره ترشيحيه على تناسي التشبيه اس کی بنیاد تناسی تشبیہ پر ہے ودعائی اور اس دعویٰ پر ہے ان المستعار له نفس المستعار منه کہ مستعار له وہ کیا ہے نفس مستعار منه ہی ہے یعنی اس کے افراد میں سے ہے لا شيء شبيه به کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو اس کے مشابہ ہے یعنی رجل شجاع پہ اس کے مشابہ چیز نہیں ہے بلکہ وہ تو اسی کے افراد ہی میں سے ہے اسی لیے چونکہ اس کے لیے جو چیزیں ثابت تھیں اس کے لیے بھی ثابت کر دیں حتى انه يبنى على علو القدر الذي يستعار له علو المكان ما يبنى على علو المكان كقوله تو دیکھو شعر دیکھیں مانا ويصعد حتى يظن الجهول بان له حاجة في السماء اور وہ ترقی کرتا ہے سعود یقود کے معنی ترقی کرنا والا اصل میں سعود کہتے ہیں اوپر چڑھنا سعود کس کو کہتے ہیں اب یہ سیڑھی وغیرہ کے ساتھ جو اوپر چڑھ جائے گا اس کو کیا کہا جائے گا سعود کہا جائے گا اور ایک ہوتی ہے کمالات کے اندر ترقی کس میں کمالات میں ترقی ہے علمی ترقی ہے مثلا مولانا تو اس علمی ترقی کی میں بھی کہتے ہیں وہ بلند ہو رہا ہے لیکن کیا وہ حقیقتاً بلند ہوا ہے صرف اس کے رتبے کے اعتبار سے تو صعود رتبی ہے مولانا اور ایک صعود مکانی ہے یوں کہو ایک علو رتبی ہے اور ایک علو مکانی ہے ایک رتبے کے اعتبار سے بلند ہونا اور ایک ہے مکان کے اعتبار سے بلند ہونا اور یہاں صعود کس لیے آتا ہے مولانا علو مکانی کے لیے آتا ہے اوپر چڑھنا کس اعتبار سے ہاں یہ صعود آتا ہے علو مکانی کے لیے لیکن یہاں اس سے کیا مراد ہے علو رتبی مراد ہے تو علو رتبی کو تشبیہ دی ہے علو مکانی کے ساتھ اور پھر وہ لفظ جو استعمال ہوتا تھا علو مکانی کے لیے اس کو استعمال کر لیا کس کے لیے علو رتبی کے لیے وَيَسْعُدُ اور وہ اوپر چڑھتا ہے حَتَّى يَظُنَّ الْجَهُولُ یہاں تک کہ کیا کرتے ہیں بڑے جاہل جو ہے وہ گمان کرتا ہے بِأَنَّ لَهُ حَاجَتًا کہ اس کی کوئی حاجت ہے فِي السَّمَاءِ آسمان کے اندر شاعر کہتا ہے میرا جو ممدوح ہے وہ کمالات کے اندر ترقی کرتا ہے رتبی ترقی رتبے کے اعتبار سے ترقی کرتا ہے تو اوپر کی جانب چڑھتا ہے جو بڑے جاہل ہیں وہ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ شاید اس کی آسمان میں کوئی حاجت ہے جو یہ اوپر کی طرف چڑھ رہا ہے اور روز بروز آسمان کے قریب ہوتا چلا جا رہا بات سمجھ میں آ رہی ہے تو دیکھو آسمان کے قریب ہونا یہ علو رتبی میں آئے گا یا علو مکانی کے اندر ہوگا بھائی علو مکانی کے اندر اوپر چڑھنا ہے تو آسمان کی طرف قریب ہو رہا ہے لہذا کوئی جب علو مکانی پایا جائے پھر تو ایک شخص یہ کہہ سکتا ہے کہ اس کا آسمان پہ کوئی کام ہے یہ اوپر کو چڑھ لیکن علو رتبی کے اندر تو آسمان کے وہ قریب ہو ہی نہیں رہا تو اس پر یہ کوئی کہہ سکتا ہے کہ اس کی آسمان میں کوئی حاجت ہے تو دیکھو یہاں استعارہ کیا گیا مولانا اور پھر تناسی تشبیہ کی گئی صعود بولا اور صعود تو کہتے ہیں علو مکانی کو لیکن اس کو مستعار لیا کس کے لیے علو رتبی کے لیے تو اس میں استعارہ ہوا لیکن پھر تناسی تشبیہ کی گئی تشبیہ کو بھلا ہی دیا گیا گویا اور یوں سمجھا گیا کہ علو رتبی بھی جو ہے کس کے افراد میں سے ہے علو مکانی کے افراد میں سے ہے اور علو مکانی پر یہ بات مرتب ہوتی تھی کہ اس میں کہا جا سکتا تھا کہ اس شخص کو آسمان میں حاجت ہے یہ اس کے قریب قریب تر ہوتا چلا جا رہا ہے علو رتبی میں تو ایسا کہا لیکن پھر اس علو یہ اور چنانچہ تناسی تشبیہ کرتے ہوئے اس پر کس کے اس کے لیے کس کے مناسب کو ذکر کر دیا گیا علو مکانی کے مناسب کو ذکر کر دیا گیا نہ کہ علو رتبی کے تو بِأَنَّ لَهُ حَاجَةً فِي السَّمَائِ یہ اسی صورت میں ہو سکتا تھا جب علو مکانی مراد ہو علو رتبی پر یہ حکم مرتب نہیں ہو سکتا تو دیکھو یہ تناسی تشبیہ ہے، تشبیہ تو دی صعود کے اندر، لیکن پھر اس کے بھلانے کا اظہار کرتے ہوئے مشبہ بہی کا حکم لگا دیا، حالانکہ مشبہ بہی تو یہاں مراد ہی نہیں تھا، بلکہ کون مراد تھا؟ مشبہ. اب دیکھو مانا حتی انہ یبنا علی علو القدر، یہاں تک کہ بنا کی جاتی ہے علو قدر پر، الذی یستعار له علو المکانی، جس کے لیے مستعار لیا گیا تھا، کس کو؟ علو مکانی کو، اس پر بنا کی جاتی ہے، ما اس چیز کی، یبنا علی علو المکانی، جس کی بنا کس پر تھی؟ مولانا علو مکانی پر تھی، کا قولہ، ویصعد، وہ اوپر کو چڑھتا ہے، وہ ترقی کرتا ہے، حتی یظن الجہول، یہاں تک گمان کرتا ہے بڑا جاہل، کامل جاہل مولانا، بھی ان لہ حاجتا فی السماء، کہ اس کی کوئی حاجت ہے آسمان کے اندر. استعار الصعود لعلو القدر، مستعار لیا شاعر نے صعود کو، کس کے لیے؟ علو قدر کو، والارتقاء فی مدارج الکمال، اور ترقی کس کے اندر؟ مدارج کمال کے مرتبوں میں جو ترقی ہو رہی ہے اس کے لیے مستعار لیا. ثم بنا علیہ، پھر بنا کی اس پر، ما اس چیز کی، یبنا علی علو المکانی، جس کی بنا کس پر کی جاتی تھی؟ علو مکانی پر، جس چیز نے کی بنا ہونی تھی اس کی بنا کر دی علو قدر پر، علی علو المکانی والارتقاء للسماء، علو مکانی اور ترقی چڑھنا اوپر آسمان کی طرف، اس پر بنا ہونی تھی. مولانا ترجمہ سمجھ میں آ رہا ہے؟ دوبارہ دیکھو، استعار الصعود لعلو القدر والارتقاء فی مدارج الکمال، مستعار لیا صعود کو، کس کے لیے؟ علو قدر کے لیے، اور ارتقاء فی مدارج الکمال، کمال کے مراتب میں ترقی کے لیے، کمال کے مراتب میں ترقی کے لیے اس کو مستعار لیا. ثم بنا علیہ، پھر اس پر بنا کی، ما اس چیز کی، یبنا علی علو المکان والارتقاء للسماء، جس کی بنا ہونی تھی کس پر مولانا؟ علو مکانی پر اور ارتقاء للسماء پر، جس کی بنا ہونی تھی اس کی بنا کر دی، ارتقاء فی مدارج الکما. اچھا من ذن بیک، تو وہ چیز جس کی بنا ہونی تھی علو مکانی پر، اس کی بنا کر دی علو قدری پر، بھائی وہ کیا چیز ہے؟ مین بیانیہ ہے، مین ظن جہولی، یعنی کہ جاہلوں کا یہ گمان، ان لہو حاجتا فی السمائی، کہ اس کی آسمان میں کوئی، فی لفظ الجہولی، بھائی یہ کیوں کہا کہ بڑا جاہل گمان کرتا ہے کہ اس کی آسمان میں کوئی حاجت ہے؟ علامہ طبطبانی کہتے ہیں جہول اس لیے کہا کہ بتلانا چاہتے ہیں کہ جو عقل مند لوگ ہیں وہ یہ گمان نہیں کرتے، وہ ترقی کر رہا ہے روز بروز، آسمان کے قریب تر ہوتا جا رہا ہے، لیکن عقل مند لوگ یہ گمان نہیں کرتے کہ اس کو آسمان میں کوئی، یہ بڑا جاہل جو ہوگا وہی ایسا گمان کر سکتا ہے. کیوں بڑا جاہل کہتے ہیں؟ اس لیے کہ وہ عقل مند اس لیے نہیں گمان کرے گا کیونکہ عقل مند کو پتا ہے کہ یہ جو میرا ممدو ہے صفات اور کمالات کے اندر، صفات کے اندر یہ انتہائی کمال کو پہنچا ہوا ہے، جب انتہائی کمال کو پہنچا ہوا ہے تو پھر آسمان کی طرف قریب ہونے کا، اس کو آسمان کی طرف جو قریب ہو رہا ہے اور بلند ہو رہا ہے، یہ ویسی بلندی کے لیے، اپنے آپ کو بلند کرنے کے لیے اس طرح کر رہا ہے، ورنہ آسمان میں اس کی کوئی حاجت ہو؟ کیونکہ یہ تو تمام چیزوں میں کامل ہے. وفی لفظ الجہول زیادۃ مبالغۃ فی المدح، اور لفظ جہول کے اندر زیادہ مبالغہ ہے مدح کے اندر، لما فیہ من الاشعار، بوجہ اس کے، بوجہ اس میں خبر ہونے، اطلاع ہونے کی اس بات کی، ان ھذا انما یظنہ الجہول، کہ یہ بات جو ہے کہ اس کی حاجت ہوگی کوئی آسمان کے اندر، یہ صرف بڑے کامل جاہل ہی یہ گمان کرتا ہے. واما العاقل، باقی عاقل جو ہے، فیعرف، وہ جانتا ہے، ان لا حاجت، ان لا حاجت لہو فی السماء، کہ اس کی کوئی حاجت نہیں آسمان کے اندر، لاتصافہ بسائر الکمالات، اس لیے کہ متصف ہے تمام کمالات کے ساتھ. وہذا المعنی مما خفی علی بعضہم، اور یہ معنی جو ہے، یہ جو جہول کے لفظ میں یہ بات ہم نے نقطہ بتلایا، یہ معنی، یہ نقطہ جو ہے یہ مخفی رہا بہت سے علماء پر، فتوہما، انہوں نے وہم کیا، ان فی البیت تقصیرا، کہ شعر کے اندر کوتاہی کی گئی ہے، کمی کی گئی ہے، فی وصف علوہ، اس کے بلند ہونے کے وصف میں کمی کی گئی ہے. یعنی اوپر چڑھتا ہے تو کون گمان کرتے ہیں؟ بڑے جاہل. تو بعض علماء نے کہا بھئی یہ بڑے جاہل کہانا معلوم ہوا، یہ بڑا جاہل ہے معلوم، وہ تو اس کے تو خیالات کا صحیح ہونا ضروری نہیں، اس کے خیالات کا صحیح ہونا معلوم ہوا، اس کا اوپر کو چڑھنا بھی صحیح، اس کا خیال فاسد ہوگا، ویسے غلط ہوگا، معلوم ہو یہ اوپر کو چڑھ ہی نہیں رہا. سمجھ میں آیا بھائی؟ اوپر کو چڑھ ہی نہیں. تو وصف علو کے اندر کوتاہی ہے. حیث اثبت ہذا الظن، بعی طور کے ثابت کیا اس گمان کو، للکامل فی الجہلی، جہل کے اندر کامل کے لیے شاعر نے ثابت کر دیا. جہل کس چیز میں ہے؟ بمعرفت الاشیاء، اشیاء کے پہچاننے میں جس کا جہل کامل ہے وہ یہ گمان کرتا ہے، اور اس کا گمان تو ہے فاسد. معلوم ہوا اس کا اوپر کو ترقی کرنا بھی فاسد ہے، یعنی نہیں ہے، یہ اوپر کی طرف ترقی نہیں کر رہا. کہتے ہیں نہیں بھائی، جہور گمان کرتے ہیں اس کا تعلق عود کے اندر تو کوئی اختلاف نہیں، عقل مند بھی اس بات کو مانتا ہے یہ اوپر کی طرف چڑھتا ہے، اور جاہل بھی جانتا ہے کہ یہ اوپر کی طرف چڑھ رہا ہے. اختلاف صرف کس چیز میں ہے؟ کہ جاہل سمجھتا ہے اس کی آسمان میں حاجت ہے، اور عقل مند سمجھتا ہے کہ اس کی آسمان میں کوئی حاجت نہیں. ونحوہ، اور اسی کے مثل ہے بھائی. تو دیکھا مولانا، تناسیہ تشبیہ کی گئی یہاں پر، تشبیہ کو بھلا کر وہ چیز جو کس کے لیے آنی تھی، مشبہ بہی کے لیے، اس کو کس کے لیے ذکر کر دیا؟ مشبہ کے لیے ذکر کر دیا. ونحو، اور اسی کے مثل ہے، ای مثل البناء علی علو القدر ما یبنا علی علو المکان لتناسی تشبیہ. یہ جو بنا کی گئی تھی علو قدر کی، بنا کی گئی تھی علو قدر پر، ما اس چیز کی جس کی بنا کی جانی چاہیے تھی علو مکان پر، لتناسی تشبیہ، تناسی تشبیہ کی وجہ سے. اسی کے مثل ہے ما مر من التعجب، وہ جو گزرا تھا تعجب میں سے، تعجب گزرا تھا پیچھے، فی قول ہی شاعر کے اس قول کے اندر، قامت تظللنی ومن عجب شمس تظللنی من الشمس، وہ ذات کھڑی ہوئی اور وہ مجھ پر سایہ کر رہی تھی، اور کتنی عجیب بات ہے کہ ایک سورج سایہ کر رہا تھا سورج سے. تو دیکھو شاعر نے کیا کیا بھائی، انسان حسین کو کیا طلق قرار دیا؟ سورج قرار دیا. اور سورج کے لیے، سورج سایہ کرتا ہے یا دھوپ کرتا ہے؟ دھوپ، سورج سے دھوپ آئے گی، تو لہذا سورج سے سورج سایہ کرے تو یہ بات باعث تعجب ہے. لیکن یہاں تو شمس بول کر کیا مراد تھا؟ انسان. تو وہ بات جو انسان سورج کے لیے سے متعلق ہوتی تو عجیب ہوتی، اسی کو ثابت کر دیا یہاں پر انسان کے لیے. تو یہ کس پر مبنی ہے تناسیہ؟ کہ پہلے ایک انسان حسین کو تشبیہ دی کس کے ساتھ؟ سورج کے ساتھ، اور پھر تو انسان حسین ہوا مشبہ اور سورج ہوا مشبہ بہی، اور پھر اس مشبہ کے لیے کس کا لفظ استعمال کر لیا؟ مشبہ بہی کا لفظ استعمال کر لیا. تو یہ استعارہ ہوا، اور اس کی بنا کس پر ہے؟ تشبیہ پر ہے. لیکن پھر گویا تناسیہ تشبیہ کی گئی، تشبیہ کو بھلا ہی دیا گیا کہ تشبیہ بھی دی ہے یا نہیں. اور شمس پر ایک حکم لگتا تھا کیا، کہ اس کا سایہ کرنا بڑی عجیب بات ہو، لیکن یہاں شمس سے شمس مراد ہے، لہذا یہاں پر یہ کہنا کہ یہ سایہ کرے عجیب بات ہے، یہ بات صحیح تھی نہیں، کیونکہ یہاں تو انسان مراد ہے، اور انسان تو دوسرے انسان پر کیا کر سکتا ہے؟ سایہ کر سکتا ہے. لیکن تناسیہ تشبیہ کرتے ہوئے مشبہ کے لیے مناسب مشبہ بھی کو ذکر کر، اس کے حکم کو ذکر کر دیا گیا. والنہی عنہ، اور اسی طرح جو نہی عن تعجب گزری تھی، فی قولہ اس شعر کے اندر، لا تعجبوا من بلا غلالته قذر اذراره علی القمر، تم تعجب نہ کرو اس کے بنیان کی بوسیدگی سے، تحقیق اس نے اپنے بٹن بند کیے ہوئے ہیں چاند پر. کس پر بٹن بند کیے ہیں؟ میں نے آپ کو بتایا تھا چاند کی روشنی کا اثر ہوتا ہے کہ کتان کا کپڑا کیا ہو جاتا ہے؟ وہ سیدھا ہو جاتا ہے اور گل جاتا ہے. تو شاعر کہتا ہے کہ میرے ممدوح کی بنیان اگر وہ سیدھا ہے تو تم تعجب نہ کرو. کیوں؟ اس لیے کہ میرا ممدوح جو ہے وہ تو چاند ہے، اور چاند کیا ہے؟ اس کی روشنی میں جب بنیان وہ سیدھا ہو جاتی ہے، تو جب اس کے ساتھ لگی ہوئی ہو بدن کے ساتھ، تو پھر بطریقے اولا وہ بنیان وہ سیدھا ہوگی، لہذا تعجب کی کوئی بات نہیں.
تو اب یہ چاند کا خاصہ ہے، چاند کی وجہ سے کپتان کا کپڑا بوسیدہ ہو تو پھر تو ہم دوسرے کو روک سکتے ہیں کہ یہ تو چاند کا خاصہ ہے، آپ کو معلوم ہے بھائی، اس میں تعجب کی کوئی بات نہیں، لیکن انسان نے جب پہنی ہوئی ہے اور بوسیدہ ہے تو پھر یہ تو باعث تعجب ہو سکتا تھا، تو تعجب سے روکا گیا، اور تعجب سے روکا کب جاتا؟ اصل چاند ہوتا، تو لہذا وہ حکم جو ثابت تھا اصل چاند کے لیے اس کو ثابت کر دیا، کس کے لیے؟ ممدوح کے لیے، اور اس کی بنا کس پر کی گئی؟ تناسی تشبیہ پر، گویا کہ تشبیہ کو بھلا ہی دیا گیا کہ بھئی یہاں تو چاند نہیں مراد، تشبیہ دی گئی ہے، اور یہاں کیا مراد ہے؟ چاند سے کیا مراد ہے؟ ہاں وہ ممدوح مراد ہے اس کا، تو تناسی تشبیہ کی اس لو لم یقصد تناسی تشبیہ و انکارہ، اس لیے کہ اگر ارادہ نہ کیا جاتا تناسی تشبیہ کا اور انکار، تناسی تشبیہ کا و انکارہ، جی ہاں، اگر تناسی تشبیہ کا ارادہ نہ کیا جاتا اور تشبیہ کا انکار نہ کیا جاتا، لم یقصد انکار ہو جی، اور انکار کا انکار ہے تشبیہ کا ارادہ، تشبیہ کے انکار کا ارادہ نہ کیا جاتا، لما کان للتعجب والنہی عنہ جہت، تو تعجب اور نہیں یعنی تعجب کے کوئی وجہ نہ ہو، علامہ سبق جیسے کہ گزر گیا، ثم اشار الى زیادتی تقریر لہذا کلام، پھر مصنف نے اشارہ کیا اس کلام کی زیادت سے تقریر کی طرف، یعنی اس کو اور کلابات کو پختہ کر رہے ہیں مولانا، فقال مصنف نے کیا کہا تھا بھائی، استعارہ مشرحہ کی بنیاد کس پر ہوتی ہے؟ تناسیے تشبیہ پر، تشبیہ کو کیا کر دیا جاتا ہے؟ بلا دیا جاتا ہے، اور مشبہ کو گویا کے بعین ہی مشبہ بھی کا فرد بنا دیا جاتا ہے، اور جب بعین ہی اس کا فرد بنا دیا تو جو حکم مشبہ بھی کے لیے ثابت تھا وہ کس کے لیے ثابت کر دیا؟ مشبہ کے لیے، تو کہتے ہیں وَإِذَا جَازَ الْبِنَاءُ عَلَى الْفَرْعِ اَيِ الْمُشَبَّهِ بِهِ مَعَ الْاِعْتِرَافِ بِالْأَصْلِ، ذرا آگے شعر کو دیکھو بھائی، یا شمس مسکنها فی السماء تعز الفؤاد عزاء جمیلا فلن تستطيع الیها الصعود ولن تستطيع الیک النزول، ہی الشمس، شاعر کہتا ہے میری معشوقہ اور محبوبہ جو ہے وہ سورج ہے، مسکنها فی السماء، اس کا مسکن کہاں ہے؟ سورج اس کا مسکن کہاں ہے؟ آسمان میں ہے، فعز الفؤاد تو صبر دلا اپنے دل کو، عزاء جمیلا اچھا صبر بھائی، صبر جمیل، فلن تستطيع الیہ الصعود، تو استطاعت نہیں رکھتا کہ اس استطاعت نہیں رکھتا اس سورج کی طرف چڑھنے کی، ولن تستطيع الیک النزول، اور یہ سورج بھی استطاعت نہیں رکھتا تیری طرف اترنے کی بھائی، تیری طرف اترنے کی، تو دیکھو یہ تشبیہ ہے مولانا، ہی الشمس وہ معشوقہ کون ہے؟ سورج ہے، ہی مشبہ اور الشمس اور قاف اداۃ تشبیہ محذوف، ہی کالشمس وہ کس کی طرح ہے؟ اس لیے کہ آپ نے پڑھا تھا کہ تشبیہ اداۃ تشبیہ کو کبھی کبھار کیا کر لیا جاتا ہے؟ حذف کر لیا جاتا ہے، تو یہاں بھی اسی طرح ہے، تو دیکھو یہاں پر مولانا مشبہ موجود ہے، مشبہ کے ہوتے ہوئے اور مشبہ کو کیا قرار، کس کی طرح قرار دیا؟ سورج کی طرح، اور مشبہ کے ہوتے ہوئے تناسی تشبیہ ہو سکتی ہے جی بھائی، استعارے کے اندر تو تناسی تشبیہ کرتا ہے، دوسرا شخص تشبیہ کو بھلانے کا اظہار کرتا ہے، دیکھو اسد کا لفظ بولا اور مراد کیا ہے؟ تو رجل شجاع کو تشبیہ دی گئی تھی اسد کے ساتھ، تو رجل شجاع مشبہ اور اسد مشبہ بھی، اور عبارت میں صرف کون ذکر ہے؟ صرف مشبہ بھی ذکر ہے، مشبہ سرے سے ذکر ہی. تو اب تو جب مشبہ سرے سے ذکر ہی نہیں ہے، ایک ہی چیز ذکر ہے مولانا، اور وہ کون؟ مشبہ بھی. اب تو تناسیہ تشبیہ ہو سکتی تھی، لیکن جب دونوں ذکر ہوں، مشبہ بھی ذکر ہے اور مشبہ بھی ذکر ہے، عبارت میں صاف تشبیہ ہمیں نظر آ رہی ہے، پھر تناسیہ تشبیہ ہو سکتی ہے؟ تناسیہ تشبیہ، تو وہاں تو تناسیہ تشبیہ کرنے کے بعد مشبہ بھی پر کلام کی بنا کر لی گئی تھی کہ ہم تشبیہ کو بھول ہی گئے، تشبیہ بھی کوئی دی ہے ہم نے یا، اور آگے مشبہ بھی کے مناسبات ذکر کر دیے، اور یہاں تو باقاعدہ مشبہ ذکر ہے، یہاں تو تناسیہ تشبیہ ممکن نہیں ہے. لیکن اس کے باوجود یہاں پر بھی کیا کیا جاتا ہے؟ مشبہ بھی پر کلام کی بنا کی جاتی ہے اور اس کے مناسبات کو کیا کر دیا جاتا ہے؟ ذکر کر دیا جاتا ہے. تو جب مشبہ جو اصل ہے، مشبہ کیا ہے اور مشبہ بھی کیا ہے؟ بھائی آپ نے اب تک پڑھا تھا کہ مشبہ بھی اصل ہے، اصل میں دو جہتیں ہیں، ایک جہت کے اعتبار سے مشبہ اصل، دوسری جہت کے اعتبار سے مشبہ. اگر تشبیہ کے اعتبار سے، غرض کے اعتبار سے دیکھا جائے، تو تشبیہ کی غرض زیادہ تر اس کا تعلق کس سے ہوتا ہے؟ مشبہ سے ہوتا ہے. تو غرض کے اعتبار سے مشبہ اصل، مشبہ. میں نے کہا رأیتُ اسدًا یرمی، میں نے ایک شیر کو دیکھا تیر چلاتے ہوئے، میں کس کی بہادری ثابت کرنا چاہتا ہوں؟ رجلے. تو غرض میری کس کی طرف لوٹ رہی ہے؟ رجل شجاع. تو غرض لوٹتی ہے مشبہ کی طرف، تو اس غرض کے اعتبار سے مشبہ اصل اور مشبہ بھی فرع، مشبہ بھی فرع. اور مولانا شہرت کے اعتبار سے اور قوت کے اعتبار سے مشبہ بھی اصل ہوتا ہے. مشبہ کیا؟ شیر کی بہادری زیادہ مشہور ہے یا رجل کی مولانا؟ شیر کی. تو لہذا وجہ تشبیہ کے اندر قوت کس میں زیادہ ہے؟ مشبہ بھی میں. اس اعتبار سے، وجہ تشبیہ کے اعتبار سے مشبہ بھی اصل اور مشبہ فرع، اور غرض کے اعتبار سے مشبہ اصل اور مشبہ بھی فرع. تو دیکھو یہاں پر اصل موجود ہے، اور وہ کون؟ مشبہ. استعارے میں کون موجود ہوتا ہے؟ مشبہ بھی، اور وہ کیا ہے؟ فرع. تو وہاں تو اصل موجود ہی نہیں ہوتا، لہذا فرع پر کلام کی بنا کر لی جاتی ہے. فرع سے کون مراد ہے؟ مشبہ بھی، مشبہ بھی کے مناسبات ذکر ہوتے ہیں. تو استعارے کے اندر تو اصل ذکر ہی نہیں ہوتا، لہذا صرف مشبہ بھی ہے، تو مشبہ بھی پر ہی کیا کر لی جاتی ہے؟ کلام کی. اور یہ تو تشبیہ ہے یہاں پر، اور تشبیہ کے اندر تو اصل بھی موجود ہے، اور اصل کے ہونے کے باوجود کلام کی بنا کس پر کر لی گئی ہے؟ مشبہ بھی پر کر لی گئی. اس کے اوصاف وغیرہ کیا کر دیے گئے؟ ذکر کر دیے گئے مولانا. کس کے لیے؟ مشبہ کے لیے. تو اس پر کلام کی بنا. تو جب اصل موجود ہے، پھر جیسے اس تشبیہ کے اندر اصل موجود ہے، پھر مولانا مشبہ بھی پر کلام کی بنا کی جا سکتی ہے. تو جب اصل موجود ہی نہ ہو سرے سے، پھر تو بطریق اولا کیا ہو سکتی ہے؟ مشبہ بھی پر کلام کی بنا ہو سکتی. بات سمجھ میں آئی؟ خلاصہ دوبارہ سنو، مشبہ کون؟ اصل. مشبہ بھی کون؟ فرع. اور تشبیہ کے اندر دونوں ذکر ہیں، اور تشبیہ کے اندر جب مشبہ اصل ذکر ہے، تو مشبہ بھی یعنی فرع پر کلام کی بنا نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ اصل خود موجود ہے، لیکن اصل کے ہونے کے باوجود مشبہ بھی یعنی فرع پر کیا کر لی جاتی ہے؟ کلام کی بنا کر لی جاتی ہے، اور اس کے مناسبات کو عبارت میں ذکر کر دیا جاتا ہے. تو یہ تو ہے تشبیہ، جہاں اصل موجود تھا، پھر بھی آپ نے فرع پر کلام کی بنا کر لی. اور استعارے میں تو اصل مشبہ موجود ہی نہیں ہوتا، صرف کون موجود ہوتا ہے؟ تو جب جہاں اصل موجود ہی نہیں ہے، وہاں تو بطریق اولا فرع پر کلام کی بنا ہو سکتی ہے. اب دیکھیے، وَإِذَا جَازَ الْبِنَاءُ عَلَى الْفَرْعِ، اور جب جائز ہے بنا کرنا فرع پر، کہ فرع سے کیا مراد ہے؟ مشبہ بھی، مال اعتراف بالاصلی، باوجود اعتراف کے، کس کا اعتراف؟ اصل. باوجود اصل کے اعتراف کے جو آگے آ رہا ہے، اَيْ الْمُشَبَّهِ،
یعنی مشبہ وذالک، اور یہ کہتے ہیں علامہ تختزانی پر اعتراض ہوا فوراً یہاں کہ بھئی آپ نے فرا کو اصل کس کو قرار دیا اور فرا کس کو قرار دیا، حالانکہ ابھی تک آپ نے ہمیں یہ بتایا تھا کہ مشبہ بھی اصل ہے اور مشبہ فرا ہے، کہتے ہیں بھئی جہتیں مختلف ہیں، وذالک لان الاصل فی التشبیہ، اور وہ اس وجہ سے کہ اصل تشبیہ کے اندر، وان کان هو المشبہ به، اگرچہ وہ کیا ہے مشبہ بھی ہے، من جہت انه اقوى واعرف، اس جہت سے کہ وہ زیادہ قوی ہے اور زیادہ مشہور ہے، تو وجہ تشبیہ کے اندر وہ اصل ہے، الا ان المشبہ هو الاصل، لیکن مشبہ وہ اصل ہے، من جہت ان الغرض يعود الیہ، کہ غرض کس کی طرف لوٹتی ہے، اسی کی طرف لوٹتی ہے، وانه المقصود في الكلام بالنفي والاثبات، اور وہی مقصود ہوتا ہے کلام کے اندر نفی اور اس بات کے ساتھ، نفی اور اس بات کا تعلق کس چیز سے ہوتا ہے، کلام میں جو چیز ثابت کر رہے ہیں یا جس چیز کی نفی کر رہے ہیں اس کا تعلق کس سے ہوگا، جی رأیت اسدا یرمی، میں نے ایک شیر کو دیکھا تیر چلاتے ہوئے، یہ تیر چلانا کس کے لیے ثابت ہے، تو وہ مقصود ہوا نا اس کی بات ذکر ہوتی ہے، تو وہ مقصود ہوتا ہے مولانا کلام کے اندر نفی اور اس بات کے اعتبار سے اس کے لیے کوئی چیز ثابت کی جاتی ہے یا کسی چیز کی نفی کی جاتی ہے، کما فی قولہ، جیسے شعر کے اندر یہ شمس ہو میری معشوقہ جو ہے وہ سورج ہے، مسکنہا فی السما، اس کا مسکن آسمان میں ہے، فعزی عزی امر ہے مولانا باب تفعیل سے، فعزی امرن یہ امر ہے، امر کا صیغہ ہے، عزا یعزی تعزیت تازیتن، فعزی امر من عزاہ، عزاہ یعنی باب تفعیل سے، عزا یعزی حملہ، اس کا معنی کیا ہے، حملہ علی العزا، عزا کہتے ہیں صبر اور تسلی کو، حملہ علی العزا صبر اور تسلی پر دوسرے کو ابھارنا یعنی صبر دلانا، وہو الصبر، عزا کا معنی بتلا رہے ہیں، اور وہ عزا کیا ہے، صبر ہے، تو صبر دلا، الفؤاد تسلی دے، الفؤاد اپنے دل کو، عزاء جمیلا اچھا صبر، بھائی فلن تستطیع پس تو ہرگز استطاعت نہیں رکھتا، الیہا الی الشمس کس کی طرف، سورج کی طرف، الصعود اوپر چڑھنے کی استطاعت نہیں رکھتا، ولن تستطیع ای الشمس اور سورج بھی استطاعت نہیں رکھتا، الیک النزول آپ کی طرف، درمیان میں ای الشمس ای الشمس یہ ضمائر کے مرجع بتلا ہے کہ لن تستطیع کے اندر ضمیر کس کو لوٹ رہی ہے، شمس کو، جی والعامل فی الیہا و الیک هو المصدر بعدہما، چلیے جی یہ بعد میں دیکھیں، والعامل فی الیہا و الیک هو المصدر بعدہما، اچھا مولانا اب یہ ترکیب بتلا رہے ہیں آپ کو، شعر کے اندر الیہا آیا تھا ایک مصرے میں اور الیک ایک مصرے میں آیا مولانا، اب یہ جار مجرور ہے، جار مجرور کسی سے کیا متعلق ہونا چاہتے ہیں اور وہ متعلق کیا ہوتا ہے ان کے اندر، عامل ہوتا ہے، تو ان کے اندر عامل کون ہے، یہ تو متعلق ہو رہے ہیں الیہا، متعلق ہو رہا ہے صعود سے، اور الیکا متعلق ہو رہا ہے نزولا سے، بھائی کس سے متعلق ہو رہے ہیں، ایک صعود سے اور ایک نزول سے، لیکن الیہا جو متعلق ہے صعود سے وہ اس پر مقدم ہے، اسی طرح الیکا متعلق ہے النزول سے اور وہ اس پر کیا ہے، مقدم ہے، اور حالانکہ مصدر تو حامل ضعیف ہے لہذا اس کا معمول مصدر پر مقدم نہیں ہو سکتا، تو یہی بات مولانا کتاب کے خطبے کے اندر بھی گزری تھی، وہاں پر بھی علامہ تفتازانی نے آپ کو بتلایا تھا بھائی کہ یہاں پر یہ متعلق نہیں ہو سکتا، کسے، دو مذاہب ہیں بھائی، اگر آپ کہتے ہیں کہ مصدر اپنے سے ماقبل میں عمل نہیں کر سکتا یہ بات تو تسلیم ہے، لیکن ظرف جو ہے ظرف کے اندر عمل کر سکتا ہے، ظرف اس سے مقدم ہو کر بھی اس سے متعلق ہو سکتا ہے، کیونکہ ظرف کے لیے کہتے ہیں رائحہ فعل ہی کافی ہے، جس چیز کے اندر فعل کی بو پائی جائے، تھوڑے درجے میں فعل سے تعلق اور مشابہت پائی جائے، اس کے ساتھ بھی اس کا متعلق ہو سکتا ہے، اور مقدم بھی ہو سکتا ہے اور مؤخر بھی ہو سکتا ہے۔ تو چونکہ مصدر کے اندر بھی رائحہ فعل موجود ہے، فعل کی بو موجود ہے، کیونکہ فعل خود اسی مصدر سے بنتا ہے، اس کے تو لہذا یہ ظرف مقدم ہو کر بھی مؤخر مصدر کے ساتھ متعلق ہو سکتا ہے۔ اور اگر آپ کہتے ہیں نہیں کسی حال میں یہ اس سے متعلق نہیں ہو سکتا مقدم ہو کر، مصدر بس عامل ضعیف ہے، ہم اتنا جانتے ہیں اور یہ اپنے سے ماقبل کے اندر عمل نہیں کر سکتا، تو پھر اس صورت میں ان کا متعلق ماقبل میں محذوف نکال لو، اور یہ جو ما بعد میں آ رہا ہے یہ اس کی تفسیر ہے، ایما ازمر عاملہ علی شریطۃ تفسیر کی قبیل سے ہے یہ مولانا۔ تو دراصل عبارت یوں ہے فلن تستطیع الصعود الیہا، الصعود صعود کتنی دفعہ آیا؟ دو دفعہ آیا مولانا، تو پہلے کو حذف کر دیا کیونکہ آگے خود اس کی تفسیر آ رہی تھی۔ سمجھ میں آئی بات بھائی؟ فلن تستطیع الصعود الیہا الصعود، تو پہلے الصعود کو حذف کر دیا کیونکہ آگے اس کی تفسیر دوبارہ صعود آ رہا ہے۔ اسی طرح اگلے مصرے میں ہے ولن تستطیع الشمس النزول الیک النزول، تو پہلے النزول کو حذف کر دیا کیونکہ آگے ثانی النزول اس کی تفسیر واقع ہو رہا ہے۔ والعامل فی الیہا و الیک هو المصدر بعدہما، اور الیہا اور الیک کے اندر عامل جو ہے وہ مصدر ہے، بعدہما جو ان دونوں کے بعد واقع ہو رہا ہے۔ کب؟ ان جوزنا تقدیم الظرف علی المصدر، اگر ہم جائز قرار دیں ظرف کی تقدیم علی المصدر، پھر تو وہی مؤخر مصدر بھی عامل بن جائے گا۔ وَإِن لَمْ يَكُنْ كَذَلِكَ، اگر ایسا نہ ہو، اگر جائز نہ قرار دیں، فَمَحْذُوفٌ، یہ متعلق ہیں کس کے ساتھ؟ متعلق کے ساتھ۔ يُفَسِّرُهُ الظَّاهِرُ، جس کی تفسیر کیا کر رہا ہے؟ ظاہر۔ فَقَوْلُهُ هِيَ الشَّمْسُ تَشْبِيهٌ لَا اسْتِعَارَةٌ، مصنف شاعر کا ہی الشمس کہنا یہ تشبیہ ہے، استعارہ نہیں۔ وفی التشبیہ اعتراف بالمشبہ، اور تشبیہ کے اندر مشبہ کا اعتراف کیا جاتا ہے۔ ومع ذلك فقد بنى الكلام على المشبہ به، اور مشبہ کا اعتراف کرنے کے باوجود تحقیق بنا کی ہے کلام کی شاعر نے، کس پر؟ مشبہ به پر کلام کی بنا کی ہے۔ عن الشمس، یعنی کہ سورج، وہو واضح، اور یہ بات واضح۔ فقوله واذا جاز البناء شرط وجوابه قول، آگے یہ فمع آ رہا ہے، آگے فمع آ رہا ہے، علامہ طبطازانی بتلا رہے ہیں یہ فا جزائیہ ہے، اور یہ جزا ہے شرط کی، اور شرط گزشتہ صفحے پر جو متن گزرا تھا، واذا جاز البناء علی الفرع مع الاعتراف بالاصل، اصل کا اعتراف کرتے ہوئے، تشبیہ میں ہم اصل کون مولانا؟ مشبہ، اور فرع کون؟ تو تشبیہ کے اندر اصل مذکور ہوتا ہے، اور اصل کے مذکور ہونے کے باوجود کلام کی بنا شاعر نے کس پر کی؟ مشبہ بھی، یعنی فرع پر۔ تو اصل کے ہوتے ہوئے فرع پر کلام کی بنا کرنا جب جائز ہے، تو جہاں اصل سرے سے ہے ہی نہیں یعنی استعارہ، وہاں پر فرع پر کلام کی بنا بطریقے اولا ہوگی۔ فما جحدہ اولا، تو اس کے انکار کے ساتھ، ای جحد الاصلی، اصل کے انکار کے ساتھ، جیسے کما فی الاستعارتی، جیسے کہ استعارہ میں ہوتا ہے، البناء علی الفرع اولا، بنا علی الفرع کیا ہے؟ اولا ہے، اولا بالجواز ہے، زیادہ لائق ہے جواز کے۔ لأنه قد طوي فيها ذكر المشبه اصلا، اس لیے کہ استعارے میں لپیٹ دیا جاتا ہے، ترک کر دیا جاتا ہے مولانا مشبہ کے ذکر کو، سر. بھائی استعارے میں کون ذکر ہوتا ہے؟ مشبہ اور مشبہ بھی دونوں ذکر ہوتے ہیں. کون ذکر ہے؟
مشبہ.
مشبہ بھی. تو مشبہ یعنی جب اصل ہے ہی نہیں تو وہاں پر بطریق اولا کیا کی جائے گی؟ کلام کی بنا فرا پر کی جائے گی، کیونکہ تشبیہ میں اصل موجود ہے، پھر بھی ہم کس پر کلام کی بنا کر رہے ہیں؟ تو جہاں اصل موجود ہی نہیں وہاں بطریق اولا. وجعل الکلام خلوا عنہ ونقل الحدیث الی المشبہ بہ. تو استعارے کے اندر ترک کر دیا جاتا ہے مشبہ کو، اور کلام کو اس سے خالی بنا دیا جاتا ہے، اور بات نقل کی جاتی ہے کس کی طرح؟ مشبہ بہ کی طرح. وقد وقع فی بعض اشعار العجمی، اور تحقیق بعض عجمی کے اشعار میں واقع ہوا ہے، النہی عن التعجب، تعجب سے. بعض اشعار عجم میں بھائی غیر عرب کے اندر تعجب سے نہیں آئی ہے، مع تصریح بعدات التشبیہ، باوجود یہ کہ وہاں پر عدات التشبیہ کی بھی صراحت ہے. بھائی اوپر دیکھو اور ترقی کی، تشبیہ یا شمس، عدات التشبیہ موجود ہے جی؟ عدات التشبیہ موجود نہیں، تو یہاں پر بنا ہو رہی ہے مشبہ بہی پر کلام کی. تو اس سے بھی بڑھ کر کلام عجم کے اندر کہتے ہیں ادات تشبیہ بھی موجود ہیں، اور پھر بھی کیا ہو رہا ہے؟ مشبہ بہی پر کلام کی بنا ہو رہی ہے. وحاصلہ، اور حاصل کلام یہ ہے، مولانا لا تعجبوا من قصر زوائبہ، تم لوگ تعجب نہ. حاصل بتلا رہے ہیں، شعر نہیں ذکر کیے، بس کہتے ہیں شعر کا حاصل یہ ہے کہ شاعر اس میں کہتا ہے لا تعجبوا من قصر زوائبہ، تم میرے محبوب کے بالوں کے چھوٹا ہونے پر تعجب نہ کرو. فإنها كالليل، اس لیے کہ وہ رات کی طرح ہیں وہ بال. ووجهه كالربيع، اور اس کا چہرہ بہار کی طرح ہے. والليل في الربيع مائلة إلى القصر، اور بہار کے اندر رات جو ہوتی ہے مائل ہوتی ہے کمی کی طرف، چھوٹا ہونے کی طرف. بہار میں راتیں کیا ہو جاتی ہیں؟ سردیوں میں راتیں لمبی، تو بہار آتی ہے تو راتیں چھوٹی ہوتی چلی جاتی ہیں، یہاں تک کہ گرمیوں میں بہت چھوٹی ہو جاتی ہیں. بھائی یہ اشعار، یہ صرف مفہوم کلام ہے، اصل اشعار آپ کے حاشیے میں ہے مولانا، لا تعجبوا کے نیچے 8 نمبر حاشیے میں دیکھیں بھائی، معرّی شاعر کے اشعار ہیں. کہتا ہے آ زلف مشک بار بر، آ روئے چون نگار، گر کوتاہی ازوے عجب مدار، شب در بہار میل کنک سوئے کوتاہی، آ زلف چون شب آمد و آ روئے چون بہار. آ زلف مشک بار، وہ خوشبودار زلف، بر آ روئے چون نگار، اس چہرے پر جو کسی بت کی مانند ہے، حسین و جمیل ہے. یا نگار مولانا وہ مہندی کے پھول وغیرہ جو ہاتھوں پر بنائے ہوں ان کو بھی کہتے ہیں، اس زلف کی طرح خوشبودار، وہ خوشبودار زلف جو اس چہرے پر ہے چون نگار، جیسے کہ کیا ہوتی ہے مہندی کے بنائے ہوئے پھول وغیرہ ہوتے ہیں. جی سمجھ میں آیا بھائی؟ تو یوں سمجھیں جیسے مولانا مہندی کے بنے ہوئے پھول، مہندی پر ہاتھوں سے پھول بنائے تو وہ کس کا باعث ہے؟ حسن کا باعث. اسی طرح یہ جو زلف ہے خوشبودار، وہ اس چہرے پر کس چیز کا باعث ہے؟ حسن کا. آ زلف مشک بار، وہ خوشبودار زلف بھائی، بر آ روئے چون نگار، اس چہرے پر چون نگار، وہ مہندی کے پھولوں کی طرح ہے. گر کوتاہ، اگر وہ چھوٹی ہے، کوتاہ پڑا یعنی اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے چھوٹی، گر کوتاہ ہس بھائی، اگر وہ چھوٹی ہے، کوتاہی ازوے عجب مدار، اس کے چھوٹا ہونا اس کا، اس کو تو عجیب نہ سمجھ. شب در بہار، شب جو ہے رات بہار کے اندر، رات جو ہوتی ہے بہار کے موسم میں، میل کونن سوئے کوتاہی، وہ مائل ہوتی ہے کس کی جانب؟ چھوٹے پن کی، چھوٹے ہونے کی طرف. آ زلف چون شب آمد، وہ رات، وہ زلف جو ہے جیسے رات آئی. وہاں روئے چو بہار، اور وہ کیا ہے؟ وہ چہرہ بہار کی مانند ہے، وہ چہرہ. تو شاعر کہتا ہے میرے معشوق کا جو چہرہ ہے وہ بہار، اس کے معشوقہ کے بال چھوٹے ہیں مولانا، کیا ہیں؟ بال چھوٹے ہیں، تو کہتا ہے بھائی بال چھوٹے ہونے کو تم عیب نہ سمجھنا بھائی، یہ تو دراصل میری معشوقہ جو ہے وہ دراصل بہار ہے، اور بہار کے دنوں میں، اور یہ جو بال ہیں اس کے رات ہیں، اور بہار کے دنوں میں کیا ہوتی ہے، رات چھوٹی ہو جاتی ہے، اس وجہ سے اس کے بال بھی کیا ہیں، چھوٹے ہیں. وَهَذَا الْمَعْنَى مِنَ الْغَرَابَةِ وَالْمَلَاحَةِ بِحَيْثُ لَا يَخْفَى، اور یہ معنی جو ہے غرابت اور ملاحت میں سے اس طور پر کہ مخفی، یعنی اس میں غراجی غرابت اور ملاحت ہے جو کسی پر مخفی نہیں ہے اس معنی. وَأَمَّا الْمَجَازُ الْمُرَكَّبُ، باقی مجاز مرکب. جی مولانا اس کا کس سے تعلق ہے؟ پہلے گزرا تھا مجاز مفرد ہوگا یا مرکب ہوگا، مجاز مفرد کہاں گزرا تھا؟ 368 صفحہ نکالو ذرا، مل گیا بھائی؟ 368 کے وقت میں لکھا ہوا ہے فل مجاز مفرد و مرکب. مجاز کیا ہے؟ مفرد ہے، اور تم ابھی تک یہ سارے مفرد کی بحث چل رہی تھی، اب کیا کر رہے ہیں مرکب کی تفصیل. وَأَمَّا الْمَجَازُ الْمُرَكَّبُ فَهُوَ اللَّفْظُ الْمُسْتَعْمَلُ فِيمَا شُبِّهَ بِمَعْنَاهُ الْأَصْلِي. مجاز مرکب وہ لفظ ہے جو استعمال ہو فیما، اس معنی کے اندر، شبیہ بمعناہ الاصلی، جس کو تشبیہ دی گئی ہو، کس کے ساتھ معنی ہے؟ خلاصہ یہ مولانا مجاز مرکب میں مفرد کی تشبیہ مفرد کے ساتھ ہوتی ہے، جبکہ مجاز مرکب میں مرکب کی تشبیہ کس کے ساتھ ہوتی ہے؟ مرکب کے ساتھ تشبیہ ہوتی ہے، یعنی مستعار لہو اور مستعار منہو ایک لفظ نہیں ہوگا، کئی لفظ ہوں گے، اور ان لفظوں کے مجموعے سے جو ہیئت حاصل ہو رہی ہے اس میں تشبیہ پائی جائے گی. اس میں کیا پائی جائے گی؟ تشبیہ پائی جائے گی. دیکھو جیسے ایک شخص ہے، وہ آپ کی مجلس سے جانے کے لیے اٹھتا ہے، ایک قدم بڑھاتا ہے، پھر کوئی خیال آتا ہے رک جاتا ہے، بس ارادہ ترک کر دیتا ہے جانے کا، کھڑا ہوا، پھر قدم بڑھاتا ہے، پھر خیال آتا ہے، پھر رک جاتا ہے، بات کر رہا ہے مولانا. تو دیکھو اس کا ارادہ کیا ہے، کبھی بنتا ہے اور کبھی
نہیں بنتا،
قدم ہوتا ہے، قدم بڑھاتا ہے کبھی واپس، کبھی قدم بڑھاتا ہے کبھی واپس کر لیتا ہے قدم. تو دیکھو آپ ایک شخص ہے، تو یہ شخص جو ہے اس کا دیکھو ایک قدم بڑھا رہا ہے اور ایک قدم واپس رکھ رہا ہے، دوبارہ واپس رکھتا ہے، یعنی اس کا ارادہ. اسی طرح آپ ان لفظوں کو آپ استعمال کرتے ہیں کسی دوسری جگہ پر، جہاں ایک شخص کسی کام کو کرنے میں متزلزل ہے کہ میں اس کام کو کروں یا کبھی اس کا ارادہ بنتا ہے کبھی اس کا ارادہ نہیں بنتا. مثلا مثال کے طور پر، جی کیا مثال بنائیں؟ کسی کام کے کرنے کا ارادہ ہو پھر رکیں، پھر ارادہ بنے پھر رک جائے. آپ کا ارادہ بنتا ہے اپنے ساتھیوں کی دعوت کرنے کا، تو کبھی آپ کو سخاوت کا دریا مولانا جوش میں آتا ہے، آپ کہتے ہیں بھائی میں اپنے ساتھیوں کو کیا کروں گا، سب کی دعوت کروں گا، پھر خیال آتا ہے ہو بڑا خرچہ ہو جائے گا، میری جیب تو خالی ہو جائے گی، پھر ارادہ بند ہو جائے گا، پھر بھائی ساتھی آپ کو تیار کرتے ہیں بھائی، پھر آپ کا ارادہ بنتا ہے، پھر کیا ہوتا ہے ارادہ، ختم ہو جاتا ہے.
کئی مرتبہ اس طرح ہوتا ہے آخر آپ کا ساتھی کہتا ہے آپ تو میں تو آپ تو مجھے یوں لگ رہے ہیں آپ اس طرح ہیں بلکہ یوں کہیں آپ ایک قدم بڑھاتے ہیں کبھی اور کبھی قدم واپس رکھ لیتے ہیں, کبھی قدم بڑھاتے ہیں اور کبھی
قدم
واپس رکھ لیتے ہیں. اب دیکھو کیا وہ قدم بڑھا رہے ہیں اور واپس رکھ رہے ہیں, پھر قدم بڑھا رہے ہیں اور پھر واپس رکھ رہے ہیں؟ نہیں. تو یہاں دیکھو وہ جو ایک حالت کی ایک شخص کی جو کہ جانے میں متردد تھا, کبھی قدم رکھتا تھا کبھی واپس رکھتا تھا, اس سے ایک مرکب حیعت مولانا حاصل ہوئی. قدم آگے رکھتا ہے پھر کیا کرتا ہے؟ پھر واپس, پھر قدم آگے بڑھاتا ہے, پھر قدم کیا کر لیتا ہے؟ واپس کر لیتا ہے. اس کی اس حالت کے ساتھ آپ نے اس کے عزم اور ارادے کو تشبیہ دی کہ تمہارا ارادہ بھی کبھی اس کام کا بنتا ہے اور کبھی نہیں بنتا. تو دیکھو ایک مرکب حالت کی تشبیہ دی کس کے ساتھ؟ مرکب حالت کے ساتھ. اور مستعار لہو اور مستعار منہ ایک لفظ ہے جی, مشبہ اور مشبہ بھی ہی ایک لفظ ہے یا زیادہ ہیں مولانا؟ زیادہ ہیں. تو مرکب, تو یہ کیا ہے؟ مجاز مرکب ہے, مجاز
مرکب.
اور اس کو تمثیل بھی کہتے ہیں مولانا, تمثیل بھی کہتے ہیں. صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ وأما المجاز المركب فهو اللفظ المستعمل فيما شبه, تو وہ لفظ وہ لفظ ہے جس کو استعمال کیا جائے. بھائی وہاں کہا تھا کلمہ اور یہاں کہا ہے لفظ, کیونکہ کلمہ مفرد ہے اور مجاز مفرد بھی کیا ہوگا؟ مفرد کے اندر جاری ہوگا. اور یہاں لفظ کہا اور لفظ کیا ہے؟ مصدر ہے, اور مصدر کا اطلاق قلیل اور کثیر سب پر ہوتا ہے. فهو اللفظ وہ لفظ ہیں, المستعمل جو استعمال ہو, فيما اس معنی کے اندر, شب بہا بمانہ الاصلی جس کو تشبیہ دی گئی ہے کس کے ساتھ؟ معنی اصلی کے ساتھ. المان الذی یدل علیہ ذلک اللفظ بالمطابقت, یعنی وہ معنی جس پر وہ لفظ مطابقتاً دلالت کر رہے تھے اس کے ساتھ تشبیہ دی گئی. تشبیہ تمثیل, اور تشبیہ کون سی ہے؟ تمثیل کے طریقے پر ہے. تمثیل یاد ہے یا بھول گئے مولانا آپ جی؟ بھول گئے, اصل میں بات بہت دور چلی گئی بھائی. کافی صفحہ 350 نکالیں بھائی. دیکھا یہاں وصف میں آ رہا ہے مولانا, وجہ ہو اما تمثیل, یہ تمثیل ہوگی یا کیا ہوگی؟ غیر تمثیل. یہاں تفصیل انہوں نے دی ہوئی ہے. اچھا جی, تمثیل کہتے ہیں. دیکھیے یہاں پر بھی دے رہے ہیں, دوبارہ واپس سبق پر آئے. وہ ہوا ما یقون وجہ منتظا من متعدد, وجہ تشبیہ منتظا ہو متعدد چیزوں سے. وجہ تشبیہ کس سے منتظا ہو بھائی؟ متعدد چیزوں سے منتظا ہو مولانا. واحترز بهذا عن الاستعاره في المفرد, اور اعتراض کیا اس قید کے ساتھ کس سے مولانا؟ استعاره في المفرد سے, کہ اس میں تشبیہ تمثیل کے طریقے پر نہیں ہوگی بھائی. للمبالغه في التشبيه, یہ کس لیے ہے مولانا؟ تشبیہ میں مبالغہ کے لیے ہوگا, مبالغہ کے لیے بھائی. سمجھ میں آیا بھائی؟ ادنا کو کس سے ملایا جاتا ہے استعارے میں بھائی؟ مبالغہ تو اس میں ہو گئی بھائی, کیونکہ ایک تھا قدم کا آگے بڑھانا, قدم کا واپس رکھنا, اور یہ مشہور ہے کس کے اندر؟ کسی چیز کا ارادہ بنے اور نیز مولانا, یہ حسی ہے, یہ ہمیں آنکھوں سے بھی نظر آ رہا ہے. اور ارادے کا بننا اور ٹوٹنا کیا آنکھوں سے نظر آتا ہے؟ عقلی ہے وہ صرف مولانا. کما یقال للمتردد فی امر, جیسے کہا جاتا ہے ایک شخص کو جو متردد ہے کسی کام کے اندر. انی اراک تقدم رجلا وتؤخر اخرى, میں تجھے دیکھتا ہوں کہ تو قدم بڑھاتا ہے کبھی اور کبھی قدم واپس رکھتا ہے. اصل میں کلام یوں ہے مولانا, یہ معنی نہیں کہ تو ایک قدم بڑھاتا ہے دوسرا قدم پیچھے رکھتا ہے. تقدم رجلا وتؤخر, قدم بڑھاتا ہے, وہ تو آخر رجلن اخرا, دوسرا قدم پیچھے رکھتا ہے. ہاں
ادھر کو رک کر ایک قدم آگے بڑھا بھائی، چلنا شروع کر دیے کھڑے کھڑے، ایک قدم آگے بڑھا رہے، دوسرا قدم پیچھے لے جا، یہ مراد نہیں ہے مولانا، ٹھیک ہے؟ بلکہ مراد کیا ہے، قدم آگے بڑھاتے ہو پھر اس کو کیا کرتے ہو واپس رکھتے ہو، پھر قدم ایک اسی قدم کو آگے بڑھاتے ہیں اور پھر کیا کر لیتے ہیں واپس رکھ لیتے. تو عبارت اصل میں یوں ہے، اینی آرا کا تقدم رجلن تارتن، تارتن کا معنی کبھی، میں تجھے دیکھتا ہوں تو پاؤں بڑھاتا ہے کبھی، وہ تو آخر تارتن اخرا، اور قدم واپس کرتا ہے پھر کبھی، تو کبھی قدم بڑھاتا ہے اور کبھی قدم کو کیا کرتا ہے. تو دیکھو شب بہ سورت تردد ہی فی ذلک الامر بھی سورت تردد ما قام علی اذهب، تشبیہ دی گئی مولانا اس سورت کو جو اس کے اس آدمی کو جس کا شب بہ سورت تردد ہی فی ذلک الامر، بھئی ایک آدمی ایک کام میں کیا تھا متردد تھا، اس کو آپ نے یہ کہا کہ میں تجھے کیا نہ دیکھتا ہوں کہ تو ایک قدم بڑھاتا ہے اور پھر اس کو، تو آپ نے اس کے امر کے اندر جو اس کو تردد تھا اس کی صورت کو تشبیہ دے دی، کس کے ساتھ؟ اس شخص کی صورت کے ساتھ جس کو تردد ہے کس چیز میں، تاکہ وہ چلا جائے. فطارتن یرید الذهاب، تو کبھی وہ ارادہ کرتا ہے چلنے کا، فیقدم رجلن، تو قدم بڑھاتا ہے، وطارتن لا یرید، اور کبھی ارادہ نہیں کرتا، فیؤخر اخرى، ایتارتن اخرى، تو پیچھے قدم کو کیا کرتا ہے واپس رکھتا ہے. فاستعملت فی السورۃ الاولی، تو پہلے سورت کے اندر استعمال کر لیا گیا، الکلام الدال بالمطابقۃ علی السورۃ الثانیہ، وہ کلام جو دلالت کر رہا تھا کس پر، سورت ثانیہ پر، مطابقی طریقے پر. میں تجھے دیکھتا ہوں ایک قدم آگے بڑھاتا ہے اور ایک قدم، تو یہ کلام مطابقتاً دلالت کر رہا تھا اس شخص پر جو کیا کرتا تھا، ایک مجلس سے جانے کے لیے اٹھا، ایک قدم بڑھاتا ہے پھر کیا کرتا ہے، پھر قدم بڑھاتا ہے اور پھر، اور اس پورے صورت کو آپ نے وہ جو شخص کا ارادہ بدل رہا ہے اس کو تشبیہ دے دی اس کے ساتھ، اور اس کے پورے الفاظ جو کس پہ دلالت کر رہے تھے، وہ جو شخص اٹھا تھا جانے کے لیے مجلس سے، بھائی وہ کیا کر رہا تھا، ایک قدم بڑھاتا تھا اور ایک قدم، تو قد انی اراک تقدم رجلن وتؤخر، تو یہ الفاظ دلالت کر رہے تھے پوری طرح اس صورت ثانی پر، اور اس صورت ثانی کے الفاظ بھی آئیں ہی آپ نے استعمال کر لیے، کس کے لیے، صورت اولا کے لیے. وَوَجْهُ الشَّبَهِ، اور وجہ تشبیہ جو ہے، وَهُوَ الْإِقْدَامُ تَارَةً وَالْإِحْجَامُ اُخْرَى، اقدام کا معنی پیش قدمی کرنا، آگے بڑھنا، والاحجام کا معنی پیچھے ہٹنا، باز رہنا. تو وجہ تشبیہ کیا ہے، پیش قدمی کرنا ہے کبھی اور کبھی باز رہنا ہے. مُنْتَزَعٌ عَنْ عِدَّةِ اُمُورٍ، اور یہ منتظہ ہے کس سے، کئی امور سے، کما ترا، جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں. وَهَذَا الْمَجَازُ الْمُرَكَّبُ يُسَمَّى التَّمْثِيلُ على سبیل الاستعارہ، آگے آ رہا ہے. اور اس مجاز مرکب کو کیا کہتے ہیں، التمثیل على سبیل التمثیل على سبیل الاستعارہ کہتے ہیں. لکون وجہ منتزع من متعدد، اس تمثیل کیوں کہتے ہیں، کیونکہ اس کی وجہ تشبیہ کیا ہے، منتزع عن ال، اور تشبیہ کے بعد میں پڑھا تھا آپ نے کہ جب تشبیہ منتزع عن متعدد ہو تو اس کو کیا کہتے ہیں، تشبیہ. لِأَنَّهُ قَدْ ذُكِرَ فِيهِ الْمُشَبَّهُ بِهِ وَأُرِيدَ الْمُشَبَّهُ، تو اس کو تمثیل على سبیل الاستعارہ کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں بھائی، یہ على سبیل الاستعارہ کیوں کہتے ہیں، کہتے ہیں اس لیے کہ استعارہ ہے. لِأَنَّهُ قَدْ ذُكِرَ فِيهِ الْمُشَبَّهُ بِهِ، اس میں ذکر تو مشبہ بھی ہے، وَأُرِيدَ الْمُشَبَّهُ، اور ارادہ مشبہ کا ہے، کَمَا هُوَ شَانُ الْاِسْتِعَارَةِ، جیسے کہ استعارے کے حال ہوتا ہے. وَقَدْ يُسَمَّى التَّمْثِيلُ مُطْلَقًا، کبھی اس کو مطلق تمثیل کہہ دیتے ہیں، کبھی کہتے ہیں تمثیل على سبیل الاستعارہ، اور کبھی صرف بغیر، کبھی تمثیل کہتے ہیں مطلقاً من غیر تقید بقولنا، بغیر مقید کیا اس قول کے ساتھ، على سبیل الاستعارت ویمتاز، سمجھ میں آیا بھائی. تو اس مجاز مرکب کے اندر کیا ہوتا ہے، ایک مرکب حیات کو تشبیہ دی جاتی ہے دوسری مرکب حیات کے ساتھ، اور پھر وہ جو حیات ہے مرکبہ مشبہ بھی کے لیے جو الفاظ مستعمل ہو رہے تھے بعین ہی انہی الفاظ کو استعمال کر لیا جاتا ہے. کس کے لیے؟ مشبہ کے لیے. سمجھ میں آیا بھائی؟ جیسے ایک اردو کا شاعر کہتا ہے ایک مشت خاک اور وہ بھی ہوا کی زد میں ہے, وہ بھی ہوا کی زد میں ہے, ایک مشت خاک اور وہ بھی ہوا کی زد میں ہے, زندگی کی بے بسی کا استعارہ دیکھنا. عجیب, دیکھو استعارہ, ایک مشت خاک اور وہ بھی ہوا کی زد میں ہے, زندگی کی بے بسی کا استعارہ دیکھنا. زندگی کی بے بسی کی کتنی زبردست تصویر کھینچی ہے کہ جیسے ایک مٹھی بھر ریت ہو اور تیز ہوا چل رہی ہو تو وہ ریت جیسے کیا ہوتی ہے, کمزور اور ضعیف ہے اور بے بس ہے. اسی طرح انسان بھی وَيَمْتَازُ عَنِ التَّشْبِيحِ بِأَنْ يُقَالَ لَهُ تَشْبِيحُ تَمْثِيلٍ أَوْ تَشْبِيحُ تَمْثِيلٍ. اچھا بھائی, آپ نے کیا کہا, کبھی کبھار یہ مجاز مرکب کو کیا کہہ دیا جاتا ہے, تمثیل على سبیل الاستعارہ, اور کبھی کبھار صرف کیا کہہ دیا جاتا ہے, صرف تمثیل کہہ دیا جاتا ہے. بھائی تمثیل تو تشبیہ کے اندر بھی گزری تھی, تو فرق کیسے پتا چلے گا کہ تمثیل سے مراد استعارہ ہے یا تمثیل سے مراد تشبیہ ہے؟ تو کہتے ہیں بھائی فرق ہے, تشبیہ کے اندر جو تمثیل کا لفظ لائیں گے تو اس کے ساتھ تشبیہ کو بھی ذکر کریں گے, اور یوں کہیں گے تشبیہ تمثیل. کیا کہیں گے؟ تشبیہ تمثیل, یا کہیں گے تشبیہ تمثیلی, وہاں تشبیہ کا لفظ بھی ساتھ ذکر کریں گے. اور مطلق تمثیل کا لفظ جب بولا جائے تو اس سے کیا مراد ہوتا ہے؟ تمثیل اعلی سبیل الاستعارہ. ویمتاز عن التشبیہ, اور تشبیہ سے یہ ممتاز ہوگا, بھی ان یقال له, کہ اسے کہا جائے گا تشبیہ تمثیل, اور تشبیہ تمثیلی. وفی تخصیص المجاز المرکب بالاستعارہ. اچھا, مصنف نے صرف یہ بات کی, مصنف نے کیا کہا, مجاز مرکب وہ صرف استعارے میں آئے گا. کس کے اندر آئے گا؟ استعارے کے اندر آئے گا. علامہ طبرانی, اور استعارے کے اندر علاقہ کون سا ہوتا ہے؟ مشبہ, علاقہ تشبیہ کا ہوتا ہے, معنی موضوع لہو کے اندر, غیر جی. سمجھ میں آیا بھائی؟ معنی اصلی کے اندر اور معنی مستعمل, معنی اصلی اور معنی مستعمل, علاقہ کون سا ہوتا ہے؟ صرف انہوں نے کہا مجاز مرکب استعارے میں ہوگا. علامہ طبرانی فرماتے ہیں کہ یہ جو آپ نے کہا کہ مجاز مرکب صرف استعارے میں ہوگا, یہ بات ہمیں تسلیم نہیں. کہتے ہیں استعارے میں بھی ہو سکتا ہے اور مجاز مرسل میں بھی ہو. اگر علاقہ معنی اصلی اور معنی مستعمل کے درمیان کیا تھا؟ تشبیہ کا تھا, تو کیا کہیں گے؟ استعارہ. اور اگر علاقہ معنی مستعمل اور معنی اصلی کے درمیان تشبیہ کا نہیں تھا تو پھر یہی کیا کہلائے گا؟ مجاز مرسل کہلائے گا. وفی تخصیص المجاز المرکب بالاستعارہ نظر, اور مجاز مرکب کی تخصیص کرنا کس کے ساتھ؟ استعارے کے ساتھ, کہ یہ صرف استعارے کی صورت میں ہی پایا جاتا ہے. نظر, اس میں نظر ہے, لانہ, اس لیے کہ شان یہ, کما ان المفردات موضوعات بحسب الشخص, جیسے کہ مفردات وضع ہوتے ہیں کس شخصی اعتبار سے, مفردات وضع ہیں کس اعتبار سے؟ شخصی اعتبار سے. یہ معنی مولانا, ہر مفرد لفظ وضع ہے ایک معنی کے لیے, ہر مفرد لفظ وضع ہے کس کے لیے؟ تو وہ اس کا شخصی معنی ہے. کیا ہے؟ متعین معنی ہے, یعنی اس پر کیا کر رہا ہے؟ دلالت کر رہا ہے. اسی طرح مرکبات بھی کیا ہوتے ہیں؟ فل مرکبات موضوعات بحسب النوع, تو مرکبات بھی اسی طرح وضع ہے, کس اعتبار سے؟ نوع کے اعتبار سے. مثلا مولانا, نوع کیا ہے؟ ضرب زیدن, یہ خبر ہے. اے ضرب زیدن, یہ کیا ہے؟ انشاء ہے. تو ایک کلام ایک نوع کے معنی کے لیے وضع ہے اور دوسرا کلام دوسرے نوع کے معنی کے لیے وضع ہے. تو مرکبات کے اندر جیسے مفرد وضع ہوتا ہے ایک خاص معنی کے لیے, لیکن وہ معنی شخصی ہوتا ہے, جبکہ مرکبات وضع ہوتے ہیں کس کے لیے؟ ایک خاص نوعی معنی کے لیے. تو اگر وہ اس نوعی معنی کے علاوہ کسی دوسرے معنی میں مرکب استعمال ہو تو اس معنی اور اس معنی کے درمیان علاقہ دیکھ لو. اگر علاقہ تشبیہ کا ہے تو کیا کہلائے گا؟ استعارہ. اور اگر علاقہ تشبیہ کا نہیں تو پھر مجاز مرسل. فل مرکبات موضوعات بحسب نو، تو مرکبات بھی وضع ہیں کس کے اعتبار سے؟ نو کے اعتبار سے. فاذا استعمل المرکب فی غیر ما وضع له، جب استعمال ہو جائے مرکب غیر موضوع له کے اندر، فلا بد من یکون ذالک بعلاقہ، تو ضرور وہ کسی علاقے کی وجہ سے ہوگا. فان کانت یل مشابہۃ فاستعارۃ، اگر یہ علاقہ استعارہ کا ہوا تو یہ کیا ہوگا؟ استعارہ ہوگا. والا بغیر استعارہ، ورنہ کیا ہوگا؟ غیر استعارہ ہوگا. فإن كانت هي المشابهة فاستعارة وإلا فغير استعارة. وهو كثير في الكلام، اور یہ کلام میں بڑی کثیر ہے بھائی. کل جمل الخبریت التي لم تستعمل في الاخبار، جیسے وہ جملہ خبریہ ہیں جو اخبار کے اندر استعمال، کبھی جملہ خبریہ آتا ہے مولانا، اور کس لیے، کس معنی میں ہوتا ہے؟ انشاء کے معنی میں. کبھی انشاء آتا ہے کس کے معنی میں ہوتا ہے؟ خبر کے معنی میں. اور کبھی کبھار مولانا، جیسے سمجھ میں آیا بھائی، کبھی خوشی کو ظاہر کرنے کے لیے جملہ خبریہ لایا جاتا ہے، اور کبھی کبھار مثلا آپ اپنے ساتھی سے کہتے ہیں بھائی 15 دن کی چھٹیاں ہو رہی ہیں، یا یوں نہ کہیں، آپ یوں کہہ رہے ہیں بھائی 22 دن کی چھٹیاں ہو رہی ہیں بھائی، کتنے 22 دن کی چھٹیاں ہو رہی ہیں. اب یہ بات آپ کے ساتھی کو بھی پتا ہے، تو جب آپ نے کہا 22 دن کی چھٹیاں ہو سکتی ہیں، تو دو مقاصد ہو سکتے تھے، یا تو آپ اس کو اطلاع دینا چاہتے ہیں، یا اس کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ مجھے بھی اس بات کا پتا ہے. تو اگر اس، اور کبھی کبھار اس کو دونوں چیزوں کا پتا ہوتا ہے، اس کو خبر کا بھی پتا ہے اور اس کو یہ بھی پتا ہے کہ آپ کو بھی کیا ہے 22 چھٹیوں کا، پھر بھی آپ اس کو کہہ رہے ہیں. نہ تو یہاں فائدۃ الخبر ہے، نہ لازم فائدۃ الخبر. یہاں کیا مقصد ہے بھائی؟ صرف اپنی خوشی کا اظہار کرنا چاہتے ہیں. کیا کرنا چاہتے ہیں؟ تو دیکھو کلام وضع تھا خبر کے لیے، اور استعمال اس کو صرف کس لیے کر لیا؟ اظہار خوشی کے لیے. وہ متافش استعمال ہوا علم مجاز مرکب، اور جب استعمال شائع ہو جائے کس کا مولانا؟ مجاز مرکب کا. کذالک اسی طور پر، اے علی سبیل الاستعارہ، یعنی استعارہ کے طریقے پر جب یہ مجاز مرکب شائع اور رائج ہو جائے، یسمی مثلا، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ مثل کہتے ہیں، ضرب المثل کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں مولانا؟ ضرب المثل. ولہذا، اور اسی وجہ سے، ولکون المثل لکون المثل تمثیلا، کہ مثل وہ کیا ہوتی ہے؟ تمثیل ہے. فش استعمال ہوا علی سبیل الاستعارتی، ایسی تمثیل جس کا استعمال شائع ہو گیا ہے، کس طریقے پر؟ کس طریقے پر؟ لا تغیر الامثال، اسی وجہ سے امثال میں کوئی تبدیلی نہیں کی جاتی ہے. کیوں؟ لئن الاستعارت یجب ان یکون لفظ المشبہ به المستعمل لفظ المشبہ به المستعمل فی المشبہ، اس لیے کہ استعارہ میں واجب ہے کہ لفظ کس کے ہوں؟ مشبہ به کے، اور مستعمل کس میں ہوں؟ فلو غیر المثل، اگر مثل میں کوئی تبدیلی کر دی جائے، لما کان لفظ المشبہ مشبہ به بعینہ، تو مشبہ به کا لفظ بعینہ باقی نہیں رہے. بے استعارے میں کیا کرتے ہیں مولانا؟ لفظ کس کے ہوتے ہیں؟ مشبہ بھی، اور مراد کون ہوتا ہے؟ مشبہ. تو لفظ مشبہ بھی ہی کے ہونے چاہیے. تو اگر مثل میں آپ تبدیلی کر دیں گے، تو یہ مشبہ بھی کے الفاظ رہیں گے، یہ تو تبدیل ہو جائیں گے. فلا یکون استعارتن، لہذا استعارہ نہیں رہے گا. فلا یکون مثلا، تو مثل بھی نہیں رہے گی. ولہذا، اسی وجہ سے، لا یلتفت فی الامثال الی مضاربہا، اسی وجہ سے التفات نہیں کیا جاتا امثال میں، الی مضاربہا، جہاں وہ استعمال ہو. بھائی دیکھیے، ایک عورت تھی اور اس کی شادی ایک بوڑھے شخص سے ہو گئی، بڑا مالدار آدمی تھا، لیکن وہ بوڑھا تھا، اس کو پسند نہیں بھائی اس کے پاس رہنا. چنانچہ اس نے، عورت نے اس سے طلاق حاصل کر لی، اور طلاق حاصل کرنے کے بعد اس نے ایک نوجوان سے شادی کر لی، لیکن وہ نوجوان فقیر تھا، بالکل کچھ بھی نہیں تھا. اچھا، تو اور یہ طلاق اس نے بوڑھے سے لی تھی، مطالبہ طلاق اور طلاق وغیرہ کب ہوا تھا؟ سردیوں میں. تو وہ فقیر تھا، کچھ بھی نہیں ملتا تھا کھانے کو. تو ایک دن کسی کو بھیجا کہ اس کے پاس جاؤ بھائی، آج میرا دل دودھ پینے کو چاہ رہا ہے، کہیں سے دودھ منگوا دو بھائی. تو اس نوجوان نے جواب میں کیا کہا؟ بصیف ضیعت اللبان، دودھ تو نے سردیوں میں ضائع کر دیا. سردیوں میں دودھ کیا کر دیا؟
بھائی وہ خامن تیرا کتنا دولت مند تھا، تو نے خود ہی اس سے سردیوں میں کیا کر لی، طلاق لے لی، میرے پاس آئیے، میرے پاس تو یہاں کوئی دودھ وغیرہ پینے کے لیے نہیں ہے. تو دیکھو اس نے کہا بالصیف ضیعت اللبن، تو نے دودھ کہاں ضائع کیا، سردیوں میں. اب یہ کوئی بھی شخص ایسا ہو جو خود کسی وجہ سے اپنے نفع کو ضائع کر دے، تو اس کے لیے اب یہ ضرب المثل کے طور پر بولتے ہیں. مثلا کوئی ساتھی ہے، اس نے اپنے نقصان خود ہی کر لیا اپنے ہی فیل کی وجہ سے. اب آپ اس کو کہنا چاہتے ہیں وہ، اور وہ مشہور ہے کلام عرب میں، تو وہ کوئی عرب اس کو کیا کہتا ہے، بالصیف ضیعت اللبن، تو نے تو سردیوں ہی میں کیا کر دیا دودھ کو، یعنی اس بات کو تو نے خود اس فائدے کو نفع کو ضائع کر دیا تھا. اب بات وہ مذکر سے کر رہا ہے لیکن تبدیلی نہیں کرے گا مولانا، کیونکہ یہ مثل ہے، تو اسی طرح کہے گا بالصیف ضیعت مؤنث ہی کا صیغہ لائے گا، جہاں تو جہاں وہ استعمال اولن ہوا تھا اسی کے مطابق استعمال کیا جائے گا، معنی اصلی کے مطابق. یہ جو دوسری جگہ جہاں استعمال ہو رہا ہے وہاں کو دیکھا نہیں جائے، چاہے وہ مفرد ہو، تثنیہ ہو، جمع ہو، مذکر ہو، مؤنث ہو، جو بھی ہو، اس ضرب المثل میں کوئی تبدیلی نہیں کی جائے گی. ولہذا لا یلتفت فی الامثال الی مضاربہا، اس لیے توجہ نہیں کی جاتی امثال کے اندر الی مضارب. مضارب نیچے لکھا والا جمع مضرب ہے، اور وہ محل ہے جہاں پر مثل کو استعمال کیا جائے. اب دیکھیے آپ کے ساتھی نے کوئی چیز اپنا نفع نقصان کیا تھا، خود ہی کیا تھا، تو کیا اس نے کوئی دودھ ضائع کیا تھا بھائی؟ دودھ ضائع یہ تو صرف آپ مشبہ بہی کے الفاظ استعمال کر رہے ہیں، تو یہ محل ہے اس کے استعمال کا. تذکیرن و تانیسن، تذکیر و تانیس کے اعتبار میں اس کی طرف توجہ نہیں کی جائے گی. وہ افرادن و تسنیتن و جمعن، افراد تسنیہ اور جمع کے اعتبار سے بھی نہیں. بل ان نمایون ضرور الا مواردہا، بلکہ دیکھا جائے گا ان کی مبارک، ان کی جائے وروز اولاً جہاں استعمال ہوئے تھے اس کو دیکھا جائے گا. کا یقال للرجل الذی طلب شیئاً، جیسے ایک شخص کہا جائے اس شخص نے جس نے ایک چیز کو طلب، ایسی چیز کو طلب کیا، ضیعہ قبل ذالک، جو خود اس سے پہلے کیا کر چکا ہے، ضائع کر چکا ہے. ایک شخص نے ایسی چیز کو طلب کیا تو آپ نے کہا بالصیف ضیعت اللبن، سردیوں میں تو نے دودھ ضائع کر دیا تھا. بکثرتا الخطاب، کس کے ساتھ کہیں گے، ضیعت ہی کہیں گے، حالانکہ طلب کرنے والا کون، مذکر. تو کہا کہیں لأنه فی الاصل لامرأتین، اس لیے کہ اصل میں کس کے لیے تھا، عورت کے لیے تھا. چلیے جی، ھذا هو المرام، اللہ اعلم حقیقت الکلام.